السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 پر ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے تعارف میں تیسرا ڈسکرپشن، مالک یوم الدین، اور اللہ کے انصاف کے دن کے مالک ہونے کے ریفرنس سے ہم نے 2-3 اینگل سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے حساب لے گا، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں کے ساتھ کیسا ہوگا، بندوں کے اعمال کتنی طرح کے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں جب دیے جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. کل جو ہم بات آلموسٹ اپنی ٹورڈز اینڈ کر رہے تھے، اس میں ہم اس چیز کے اوپر ایمفیسس کر رہے تھے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک بھی گناہ جو ہے وہ عادتاً یا لائف سٹائل کے طور پر باقی نہیں چھوڑنا چاہیے. کوئی بھی ایسی کمی انسان کی زندگی میں گناہ کی شکل میں نہ ہو جو لائف سٹائل کے طور پر رہ جائے. اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے کہ کسی کی ایک بھی اگر برائی ہوئی، ایک بھی گناہ ہوا، لیکن اس نے اس کو لائف سٹائل کے طور پر اپنے لیے چوائس بنا کر رکھا، تو آخرت میں یہ چیز اس کو جہنم کے گڑھوں میں گرا سکتی ہے. اسی ریفرنس پر ہم بات کر رہے تھے. مالک یوم الدین میں جب آپ مالک کے لفظ کو دیکھتی ہیں تو مالک کا مطلب اردو میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کا اونر. سمپل یہی بات ہوتی ہے نا، آپ ڈیفینیشن اس کی یہی لیتی ہیں. تو اللہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ کا، یاد رکھیں، ملک بھی ہے، یعنی اللہ کا کنگڈم بھی ہے، کنشپ بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے، اللہ مالک بھی ہے تو اللہ کے پاس ملکیت بھی ہے. اللہ کے پاس اونرشپ بھی ہے اور اللہ کی کنگڈم بھی ہے. دونوں اینگل سے یہ بات جو ہے یہ کہی جاتی ہے. اور مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے موبائل کی مالک ہیں، اس کا مطلب ہے آپ جیسے چاہیں اپنے موبائل کو استعمال کریں. آپ چاہیں تو اس کو کور لگا کر استعمال کریں، آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ گلاس پروٹیکٹر لگا کر استعمال کریں، آپ چاہیں تو اس کو وداؤٹ کور استعمال کریں. آپ کی اونرشپ ہے نا، آپ اس کو اون کرتی ہیں، آپ جیسے چاہیں اپنی اس چیز کو استعمال کر سکتی ہیں. تو اللہ جب مالک اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کیسا مالک ہے. اللہ نے اپنے تعارف میں جو 2 ایکسٹریمز ہمیں بتا دی ہیں وہ ہمیں ہر وقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، بہت زیادہ کمپیشنیٹ ہے، بہت زیادہ ایکسیسیولی کیئرنگ ہے، ایکسیسیولی کنسرنڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے. اللہ جو چاہے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ساتھ عدل کا معاملہ کرتا ہے. اور بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے ڈسکوالیفائی کب کرتا ہے؟ کیا بتایا تھا؟ کیا ہم انسان اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے ڈسکوالیفائی کرتے ہیں؟ کب کرتے ہیں؟ نافرمانی کر کے. جب ہم اس کی بات نہیں مانتے تو اپنے آپ کو ہم اللہ کی رحمت سے ڈسکوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں. دس از سمپل پرنسپل. اللہ تو سبھی کے لیے رحیم ہے، اللہ سبھی کے لیے رحمان ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو ڈسکوالیفائی کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں میں انوالو کر لینا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پرفیکٹ ہستی کا بیلنس، کہ جتنا رحمان ہے اتنا العادل بھی ہے. پھر یہ جو یوم کا لفظ ہے، جو جیسے یہاں پر آیا مالک یوم الدین، یوم عربی زبان میں ہم یوزلی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ دن ترجمہ کرتے ہیں نا. عربی زبان میں ایک تو یہ کہ یوم کو ایگزیکٹ دن نہیں کہتے. جیسا آپ کا اور میرا 24 گھنٹے کا دن ہے، اس کے لیے یوم کا لفظ نہیں آتا. یوم ایکچولی اٹس اے، سمجھ لے دس از اے لینتھ آف ٹائم. ایک سمپل لینتھ کے لیے آتا ہے. جیسے اسکالرس کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیول آف ایمان پر ڈپینڈ کرے گا کہ کس کے لیے قیامت کا دن کس لینتھ کا ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ یوم اگزیکٹلی 24 گھنٹے کے دن کے لیے نہیں آتا. یوم اگزیکٹلی صرف دن کی ڈیفینیشن کے لیے نہیں آتا. اٹ جسٹ اے لینتھ آف ٹائم. اور احادیث یہ بات بتاتے ہیں کہ انسان کے ایمان کے لیول پر ڈپینڈ کرے گا کہ قیامت کا دن اس کے لیے کتنا لمبا ہے، اس کے یوم القیامہ کی لینتھ کیا ہے، یہ اس کے ایمان پر چیز ڈپینڈنٹ ہوگی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مومن کے لیے قیامت کا دن بالکل ایسا ہوگا جیسا کہ دنیا میں اس کے لیے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت کیسا لگتا ہے آپ کو باقی دن کے مقابلے میں؟ بہت چھوٹا سا لگتا ہے نا، بہت جلدی گزر جاتا ہے. نہ صرف چھوٹا بھی لگتا ہے، آپ دیکھیں آج کل بھی جبکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اثر آپ کی جو ہے وہ جو اذان ہوتی ہے یوزلی مسجدوں میں وہ 5:15 ساڑھے پانچ بجے ہو جاتی ہے، مغرب آپ کی جو ہے وہ جا کر ہوتی ہے تقریباً 7:15 پر. اس کے بعد بھی آپ باوجود آپ کو اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت دن کے حساب سے سب سے چھوٹا وقت لگ رہا ہوتا ہے. تو مومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین کے لیے قیامت کے دن کی لینتھ کیا ہوگی جیسا کہ ان کے لیے دنیا میں عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے. اور جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو کفر کرنے والے ہوں گے، جو اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہوں گے، جنہوں نے زندگی کے اندر گناہوں کو عادت اور لائف سٹائل اور کلچر بنایا ہوگا، ان کے لیے آتا ہے کہ ان کے لیے یوم القیامہ کی جو لینتھ ہوگی وہ 50,000 سال کے برابر ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ یوم القیامہ ہر انسان کے لیے ایک ہی لینتھ کا نہیں ہوگا، مختلف لینتھ کا ہوگا. اس لیے یوم کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اسکالرز بتاتے ہیں کہ یہ دن کے لیے نہیں آتا بلکہ یہ لینتھ آف ٹائم ہے جو ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. کافروں کے لیے تو یہاں تک آتا ہے کہ کافر جو ہیں وہ یوم القیامہ کے انتظار میں کہ کب ان کا نام پکارا جائے گا، کب ان کو کال آؤٹ کیا جائے گا، کب الجبار کی طرف سے آواز آئے گی، ندا آئے گی اور ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اتنا زیادہ جو ہے وہ انتظار ان کے لیے ٹارچرس ہوگا کہ وہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے، ہم اب انتظار کر کر کے تھک گئے ہیں. یعنی اتنا ان کا فرسٹریشن کا عالم ہوگا کہ وہ خود کافر بولے گا کہ اللہ مجھے جو انتظار کی اس گھڑی سے بچا لے اور مجھے تو جہنم کے اندر ڈال دے. یہ قیامت کا ایک منظر، خوفناک ہولناک منظر ظاہر کرنے کے لیے احادیث کے اندر اس طرح کے آپ کو سٹیٹمنٹس ملتے ہیں. تو یوم الدین کے لیے یاد رکھیں، جب اللہ نے کہا مالک یوم الدین تو یوم الدین کیا ہے کہ یہ آپ کے لیول آف ایمان پر ڈپینڈ کرے گا کہ اس کی لینتھ کیا ہوگی. پھر ہم نے کل کی کلاس میں دین کی ایک ڈیفینیشن دیکھی تھی جس میں ہم نے بات کی تھی کہ پریسائز ڈیلنگ، یعنی جو آپ ڈیزرو کریں وہ آپ کو مل جائے. جزا سزا کا دن اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. دین کا ایک میننگ آتا ہے شریعت، وے آف لائف. سمپل طریقہ آپ جانتی ہیں نا کہ اکثر کہا جاتا ہے دین کیا ہے، دین از اے وے آف لائف، یہ اس کا ایک کامن ٹرانسلیشن ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک، وے آف لائف اللہ کے نزدیک، شریعت اللہ کے نزدیک، زندگی گزارنے کی میتھڈالوجی اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ الاسلام، اسلام، اسلام کا مذہب ہے، اسلام کا دین ہے. تو یہ اس کی کامن میننگز کیے جاتے ہیں. تیسرا ایک اور میننگ اس کا کیا جاتا ہے یوم الدین کا، اور وہ ہے قیامت کا دن، یعنی جس دن فائنل ریٹریبیوشن ہوگا، یوم القیامہ جس کو کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ اس کا ترجمہ بدلے کا دن بھی دیکھتی ہیں، حساب کتاب کا دن بھی دیکھتی ہیں، جزا سزا کا دن بھی دیکھتی ہیں. یہ سارے اس کے مختلف معنی جو ہیں یہ کیے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متفقن علیہ روایت ہے. متفقن علیہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں صحابہ نے روایت کی ہے. متفقن علیہ حدیث آتی ہے یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو گراسپ کر لیں گے اور اپنے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو لپیٹ لیں گے. اور اس کے بعد کہا جائے گا، اللہ کہے گا ثم یقول ان الملک، میں بادشاہ ہوں. این ملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ. این الجبارون، کہاں ہیں زمین کے ٹائرنٹس، کہاں ہیں زمین کے اوپر ظلم اور جبر کرنے والے. این المتکبرون، اللہ پوچھے گا کہاں ہیں اروگنٹ لوگ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے لوگ. اور قیامت کے دن کے لیے ہی قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے، اللہ خود سوال کرے گا لمن الملک الیوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی کنگڈم جو ہے وہ سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے. جب کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے للہ واحد القہار، اللہ واحد القہار کے لیے اصل میں ساری کنگڈم ہے، اللہ سب کا مالک ہے. اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں آئے، یا اگر آپ کے ذہن میں نہیں آیا تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، لمن الملک الیوم، تو اللہ نے خود ہی جواب دیا للہ واحد القہار، اللہ کے لیے یہ اصل میں ساری کی ساری جو ہے یہ بادشاہت ہے، یہ ساری کی ساری ملکیت ہے. تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا صرف قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے؟ اللہ تو ہر دن کا مالک ہے، تو اللہ نے کیوں سپیسیفائی کیا مالک یوم الدین؟ اللہ نے جب کہہ دیا رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس میں سب کچھ کور ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سپیسیفائی کیوں کیا کہ اللہ بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے؟ جی واحد القہار آج نہیں ہے آپ کا اور میرا ایمان ہے، یاد رکھیں اللہ کا الواحد القہار اللہ کے دو نام ہیں نا. مسلمان کا ایمان ہے کہ جو اللہ کے نام ہیں وہ کامل اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کے ناموں کے ساتھ صفات ہیں، جیسے اللہ پہلے دن سے تھا جب دنیا بھی نہیں تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، تب سے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہیں. جیسا اللہ آج واحد القہار ہے، ایسا ہی اللہ آخرت میں واحد القہار ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ کو اللہ کی اس تمام صفات کے ساتھ ماننا یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. یہ نہ کہیں کہ اللہ قیامت کے دن واحد القہار ہوگا، اللہ آج بھی واحد القہار ہے، صرف اس کی رحمت جو ہے وہ زیادہ اس چیز پر اوورکم کر لیتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وہ سزا نہیں دیتا. اور ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ گناہوں کی سزا کیوں نہیں دیتا، ہو سکتا ہے اس کو غصہ آتا ہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں، اور یقیناً ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہوگا، لیکن ایک تو اللہ کی رحمت، کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے، دوسرا اللہ نے دنیا کو کیا نہیں بنایا، دار الجزا نہیں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دینے کی جگہ نہیں بنائی، یہ کیا ہے دنیا؟ دار الامتحان ہے، دنیا تو امتحان کی جگہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا واحد القہار ہونا آپ کو اس طرح سے یہاں پرومیننٹلی نظر نہیں آتا جس طرح کہ آپ کو بدلے کے دن، قیامت کے دن نظر آئے گا، وہ تو فیصلے کا دن ہوگا نا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اسپیسیفائی کیوں کیا کہ اللہ نے کہا مالک یوم الدین، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ چکا تھا اپنے آپ کو. اسکالرس کہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ایک ڈیکلریشن کریں گے کہ وہ واحد دن ہوگا جس دن پوری انسانیت، پوری انسانوں کی اسپیشی ایک ساتھ ایک جگہ پر اکٹھی کر دی جائے گی، جو نہ اس سے پہلے کبھی تاریخ میں ہوا اور نہ یوم القیامہ کے بعد کبھی تاریخ میں ہوگا. یہ وہ واحد مقام ہوگا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ انسانیت کو ایک جگہ پورا ایک اوکیزن کے اوپر اکٹھا کر لیں گے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ یوم الدین کو اسپیسیفائی کر کے ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس گرینڈ گیدرنگ کی اہمیت کو واضح کیا، دوسرا اسکالرس کہتے ہیں کہ جب اللہ اس پوری انسانیت کا مالک ہے، جب اللہ کی کنگڈم جو ہے وہ اس پوری انسانیت کو انسرکل کیے ہوئے ہے، تو پھر تو دنیا کا ہر دن اللہ ہی کا ہے. اس لیے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل بات تو نہیں ہے، وہاں جب کہ ٹریلین لوگ جو ہیں، ملین لوگ، ٹریلین لوگ، بلین لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے، اللہ ان سب کو کنٹرول کرے گا، اللہ ان سب کے ساتھ معاملہ کرے گا. تو یہ جو چنکس میں دنیا جو ہے وہ پاسٹ میں، پریزنٹ میں اور فیوچر میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو سنبھالنا اور اس چیز کو چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ دو رائے جو ہیں یہ اسکالرز دیتے ہیں. پھر ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مالک یوم الدین خاص طور پر کیوں کہا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہے؟ ہم لوگوں میں سے ہر ایک کے پاس کیا کچھ نہ کچھ اونرشپ ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے پاس دنیا میں کچھ نہ کچھ اونرشپ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں تو آپ کو اور مجھے یہ نعمت ملی ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. آخرت میں، روز محشر میں، کسی انسان کے پاس یہ ڈیسیجن پاور نہیں ہوگی کہ اس کا دل چاہے تو وہ بات کرے، دل چاہے تو بات نہ کرے، دل چاہے تو آگے قدم اٹھائے اور دل چاہے تو آگے قدم نہ اٹھائے. یہ آخرت میں معاملہ جو ہے انسانوں کے ساتھ نہیں ہوگا. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم بہت سی اونرشپ رکھتے ہوئے بھی اس چیز کو پہچانتے ہیں کہ اصل میں ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن آپ کسی کافر کو سوچیں، آپ کسی لا خدا انسان کو سوچیں، آپ کسی ایگنوسٹک کو سوچیں، کسی ایتھیسٹ کو سوچیں، وہ تو نہیں کہتا اللہ ہے، وہ تو جو اس کی چیز ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں اس کو اون کرتا ہوں، یہ میرا کریڈٹ ہے، یہ میری چیز ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خاص طور پر اسپیسیفائی کیا کہ یہ دنیا میں وقتی اونرشپ کبھی کبھی انسانوں کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، لیکن آخرت میں اصل اونرشپ صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. یہ جو یہاں دنیا میں ایک گرینڈور کا الوژن قائم ہوا ہے، دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ ذرا سی طاقت اور دولت ملنے پر سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس شاید دنیا کی ساری طاقت آ گئی ہے. یہ تو سب لوگ دنیا میں مختلف کاسٹیوم پارٹی کے اندر ہیں، ہم سب نے اپنے اپنے لیول کے کاسٹیومز پہنے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن یہ سارے ہمارے وینیئرز اتر جائیں گے، سارے ہمارے کاسٹیومز اتر جائیں گے. وہاں صرف ہر ایک کے پاس اپنا ایک ہی کاسٹیوم ہوگا، اور وہ ہوگا اس کے اعمال کا. اگر نیک اعمال ہوں گے تو اچھا لباس ہوگا، اور اگر بد اعمال ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ اصل میں مالک الملک ہے، یعنی اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آپ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیں، آج کے بڑے بڑے آپ جن کو رولرز کہتے ہیں، اور آپ تاریخ سے دیکھنا شروع کریں، یہ بتائیں کہ دنیا کے بادشاہ کیا اپنی رعایا کے یا اپنے عوام کے کسی اینگل سے محتاج ہوتے ہیں؟ اچھا چلیں، دنیا کا بادشاہ یا دنیا کا رولر کسی طرح سے اور لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ رول کس پر کرے گا؟ رعایا ہوگی تو رول کرے گا نا. بادشاہ کو منسٹرز چاہیے، بادشاہ کو ڈپارٹمنٹس چاہیے، بادشاہ کو ملٹری چاہیے، بادشاہ کو جو ہیں وہ لیبر کلاس چاہیے تاکہ وہ اس کے سٹرکچرز اور اس کے پیلسز اور اس کے مونیومنٹس بلڈ کر سکیں. تو دنیا کے بادشاہ بھی اگر دیکھا جائے تو اصل میں کسی نہ کسی اینگل سے اوروں کے محتاج ہوتے ہیں، اللہ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ انہوں نے لکھا، کہتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہ تو بعض مرتبہ اپنی رعایا سے بڑھ کر فقیر ہوتے ہیں. دنیا کے رولر رعایا سے بڑھ کر فقیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو جتنا ایگوئسٹک انسان ہوتا ہے، اس کو اپنی ایگو کو سسٹین کرنے کے لیے کسی دوسرے انسان کی ایگو سے فیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کو بات معلوم ہوگی، ایگوئسٹک انسان ایگوئسٹک کیسے بنتا جاتا ہے؟ جب باقی لوگ اس کے سامنے جھکتے چلے جاتے ہیں، جب باقی لوگ اس کے ظلم پر آواز نہیں اٹھاتے، جب باقی لوگ اس کی آواز کے ساتھ اپنی آواز بلند کر کے حق کا اور انصاف کا نعرہ نہیں لگاتے، تو ایگوئسٹک انسان جو ہے وہ اپنی ایگو میں آہستہ 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 بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بادشاہ جو ہے وہ جب تک بادشاہ رہ سکتا ہے، اور اگر وہ خاص طور پہ ٹائرنٹ اور جبار اور متکبر کی کیٹیگری میں آتا ہے، ایسا رولر ہے، تو اس کا تکبر باقی لوگوں کی ایگو پر فیڈ ہو رہا ہوتا ہے. اصل میں دنیا کے بادشاہ تو اور چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، اپنی ملٹری کے یا اپنی رعایا کے یا اپنے کنگڈم کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ کے لیے آتا ہے، اللہ مالک الحق ہے، اللہ تو الٹیمیٹ مالک ہے، اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کہا مالکی یوم الدین. اب جب آپ اللہ کو اس طرح کا مالک سمجھیں گی، تو جو انسان دل سے اس چیز کو جانے گا، اس کے اندر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی آئے گی، اس کو احساس ہوگا کہ میں نے اپنے ہر جملے کا اللہ کو جواب دینا ہے. جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو اپنے ہر جملے کا اللہ کو جواب دینا ہے، تو آپ کتنا پریسائز بولیں گے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو ہم کتنا محتاط ہو کر بول رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی جملہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس ریکارڈنگ میں بھی چلا جاتا ہے. اب اپنی آواز موبائل فون کی جو مائک ریکارڈرز ہوتے ہیں، ذرا اس میں ریکارڈ کرنا شروع کریں. آپ یہ جو یہ بھی کرتی ہیں، یہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. آپ جو دو جملوں کے درمیان میں سانس لیتی ہیں، وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آپ کی اور میری ایک ریکارڈنگ ٹیپ جب سے شروع ہو گئی ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے مجھے پیوبرٹی ہٹ ہوئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بلوغت کے اندر داخل کیا ہے، اس وقت سے لے کر میری موت تک یہ میرا ٹیپ ریکارڈر آن رہے گا. اور یہ صرف میری آڈیو ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، اور بھی کیا ہو رہا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو آپ کی اور میری تو ویڈیو فوٹیج بن رہی ہے. کیسا ایکسپریشن تھا، کیسا جملہ بولا تھا، کیا دل میں ارادہ تھا جس سے بولا تھا، کس کو دیکھ کے آنکھیں رول کی تھیں، کس کو دیکھ کر کندھے اچکائے تھے، کس کو دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا، کس کو دیکھ کر آنکھیں جو تھیں وہ ایسے ایک دوسرے کو ساتھ ملا کر ایک ہڈن میسیجز پاس کیے تھے. اللہ ہر چیز نوٹ کر رہا ہے. جو اللہ کی اس ملکیت کو سمجھ جائے گا وہ ایک ایک لمحے کے اندر کانشیس ہو جائے گا. زبان اگر غیبت کی طرف چلے گی بھی تو وہ اگلے ہی لمحے اس کو تھام لے گا, روک لے گا اپنے آپ کو. غصہ آئے گا, ابھی غصے کا ہلکا سا اظہار ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے ہو جائے, لیکن اگلے ہی لمحے مالک یوم الدین کا احساس اس زبان کو روکنے میں آپ کو کامیاب کر دے گا. تو یاد رکھیں, اللہ مجھ سے اور آپ سے ہر چیز کا پرفیکٹ حساب لینے والا ہے. اگر میں یہ چیز یاد رکھوں گی تو مجھے اپنی زندگی کے اندر اللہ کی بندی بننا یاد رہے گا. اور اللہ کا پروفاؤنڈ انٹروڈکشن ہے جو سورہ فاتحہ کی ان تین آیات میں دیا گیا ہے. اسی لیے شروع سے کلاسیکل سکالرز یہ بات کہتے آئے ہیں کہ اگر آپ نے مسلمانوں کا ایمان تازہ کرنا ہو یا آپ نے نان مسلم کو اپنے اللہ کے بارے میں بتانا ہو. آپ میں سے اکثر کے بچے جو ہیں وہ باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, باہر کے بچوں کا بہت سے اور نان مسلم اسٹوڈینٹس کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوتا ہے, وہاں ان کے ڈسکشنز ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا باہر کی یونیورسٹیز پھر بھی بہت زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہوتی ہیں اس اینگل سے کہ وہ ریلیجن کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھنے دیتی ہیں اور ریلیجن کے اوپر ڈبیٹس بھی کراتی ہیں اور ریلیجن کے اوپر بچے آپس میں کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں. ہم یہاں پر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہاں بچوں کو شٹ اپ کرا دیا جاتا ہے, دین کی بات نہیں کرنے دی جاتی. اسکول, یونیورسٹی اور کالجز تو دور کی بات ہے. یہ جو آپ لوگوں کے اور ہمارے فیس بک کے اوپر گروپس بنتے ہیں, کبھی آپ لوگ فیس بک, آپ کو معلوم ہے نا فیس بک پہ کلوز گروپس بنتے ہیں, بنائے کبھی آپ لوگوں نے یا آپ کسی کا حصہ رہے ہیں کبھی؟ فیس بک کے اوپر یہ آپشن موجود ہے کہ آپ کلوز گروپ بنا سکتے ہیں, یعنی پرائیویسی ہوگی. کچھ آپ کے جو کانٹیکٹس ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر ایک کلوز گروپ بنا سکتے ہیں, پھر آپ جتنے چاہیں اس میں نمبر آف پیپل ایڈ کر سکتے ہیں. دیر از نو اینڈ آف اٹ. میرا خیال ہے میکسیمم آپ 25,000 تک ایک گروپ کے اندر لوگوں کو لے سکتے ہیں. اگر آپ کسی گروپ کا حصہ رہی ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور یہ عام خواتین, آپ کی اور میرے جیسی خواتین یہ گروپ بناتی ہیں, آپ کی اور آپ کی جیسی بچیاں یہ گروپ بناتی ہیں جن کا تعلق کسی یونیورسٹی سے ہے, جو کوئی جاب کرتا ہے, کوئی بزنس کر رہی ہے, کوئی ہاؤس وائف ہے, مختلف خواتین. میں ایک گروپ کے اندر ہوں جس کے اندر اراؤنڈ 11,000 کے قریب خواتین ہیں پوری دنیا سے, اور زیادہ تر مسلمان ہیں, میجورٹی آر مسلم. مسلمان خواتین نے ہی بنایا, اور یہ ساری دنیا میں جو پاکستانی بیسڈ خواتین ہیں ان کا بنا ہوا ہے. دکھ کے ساتھ مجھے, میں 3 دفعہ اس گروپ سے نکلی ہوں, پھر مجھے کوئی اللہ کی بندی اس گروپ میں ایڈ کر دیتی ہے. دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سب کی سب مسلمان ہیں, سب کی سب دنیا جہان کی باتیں ڈسکس کرتی ہیں. کہاں کس وقت کون سی سیل لگی ہے, کہاں کس وقت کون سا ایگزیبیشن ہو رہا ہے, کہاں کس وقت کون سی مووی سینما میں ریلیز ہو رہی ہے, کہاں کس کانسرٹ کی ٹکٹ کس جگہ پر مل رہی ہے, کہاں سے جو ہے وہ مجھے مثال کے طور پر فلاں ایکٹر کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کرنے کا موقع مل سکتا ہے, کہاں کس ٹی وی چینل سے جو شوٹنگ ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کو, آؤٹ سائڈرز کو آنے کی اجازت ہے. دنیا جہان کی باتیں ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی دین کا ایک وہاں پر جملہ پوسٹ کر دے تو ایڈمن کی طرف سے نوٹ آ جاتا ہے کہ ریلیجیس ٹاکس آر ناٹ الاؤڈ. کس طرح کے مسلمان ہیں ہم؟ اور یہ ہمارے جیسی خواتین ہیں, یہی ڈیفنس میں رہنے والی خواتین, یہی امریکہ میں رہنے والی خواتین, دنیا جہان کی خواتین ہیں, اور میجورٹی کراچی کی خواتین ہیں. کیسا ہمارا دین ہے؟ اور یہ تو میں صرف آپ کو ایک ہلکا سا ریفلیکشن دکھا رہی ہوں. آپ جن لوگوں کے درمیان میں اٹھتی بیٹھتی ہوں گی, سو کالڈ ایلیٹ کلاس, دنیا جہان کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جہاں کوئی انسان دین کی بات کرنا شروع کرتا ہے وہاں اس کو سنوپ کر دیا جاتا ہے, بھائی ریلیجیس ڈبیٹس میں ہم حصہ نہیں لیں گے. یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ صرف اور صرف حقیقت ہے, یہ اندر کا گلٹ ہے جو دوسرے انسان کو بھی بولنے نہیں دیتا اور خود کو بھی انسان بولنے کو تیار نہیں کرتا. اور اگر کوئی دوسرا انسان بولے اور جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ ذرا سا ریلیجیس انسان ہے, اس کو تو شٹ اپ کرا دیا جاتا ہے اور خود ڈیبیٹس جو ہیں وہ ایشو جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. جب پچھلے دنوں یہ آئی سی آئی والا جو تھا ایشو آیا تھا, انہوں نے کچھ بل پاس کرنے کے لیے کچھ رولز دیے تھے, اور اس کے اندر بہت پورے پاکستان اور دنیا کے اندر ہائپ اٹھی ہوئی تھی کہ انہوں نے کیسے اجازت دے دی. وہ جو انہوں نے اجازت دی تھی, اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت دے کے حکمت سکھائے کہ کس وقت کون سا رول کس طرح سے بنا کر بل کی شکل میں پاس کرنا ہے اور دین کو کس طرح سے پورٹرے کرنا ہے. لیکن اس کے اوپر اتنے ڈسکشنز ہوئے کہ سب اپنے اپنے فتوے دے رہے ہیں اور سب اپنی اپنی آیت کوٹ کر رہے ہیں. قرآن میں یہ آیت ہے اس کا یہ مطلب ہے, قرآن کی یہ آیت ہے اس کا یہ مطلب ہے. یہ بتائیں کہ قرآن کی آیات کا ترجمہ آپ اور میں خود کر سکتے ہیں؟ چاہے ہم کتنے ہی ایکسپرٹ کیوں نہ ہوں, بہترین بہترین قسم کی مجھے آپ کو جو ہے وہ لنگوسٹیکلی میننگ سمجھ آتے ہوں، گرامر سمجھ آتی ہو، اس کی میتھڈالوجی سمجھ آتی ہو، اس کی مورفالوجی لیٹرز کی سمجھ آتی ہو، کیا میں ترجمہ خود کر سکتی ہوں یا ترجمہ کرنے کے بعد اپنے علم کے مطابق مجھے اسے کراس چیک کرنا ہوتا ہے، مجھے اس کو کراس چیک کرنا ہوتا ہے کیا میں اور آپ کس حکم کے لیے کون سی آیت آئی ہے اپنے علم سے قرآن سے آیت نکال سکتے ہیں؟ جو کام ہو چکا ہے ہم نے اسی کے اوپر کام کرنا ہے. اور اگر آج کوئی مفتی بنے گا، آج کوئی فقہی بنے گا، آج کوئی اسکالر بنے گا، آج کوئی شیخ بنے گا اور وہ یہ کام کرے گا کہ وہ رولنگ ڈرائیو کرے گا قرآن کی آیات سے، تو اس کو ایک کرائیٹیریا سے گزرنا پڑے گا. اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، اس کے پاس پراپر کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، پھر وہ یہ کام کرے گا. اگر وہ یہ کام، اگر اس کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے، وہ ان سارے برانچز سے نہیں گزرا جو کہ ریکوائرمنٹ ہیں یہ کام کرنے کے لیے، پھر اس کو اسکالرس کے کام کو فالو کرنا ہوگا. سمپل، بتائے اللہ کی بات، پہنچائے اللہ کی بات، لیکن اسکالرس کے کام کو فالو کرے. جو استاد کام کر کے چلے گئے ہیں انہیں کی ہوئی بات کی روشنی میں بات بیان کرے. لیکن ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم دنیا جہان کی باتیں کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پلیز ریلیجیس ڈبیٹس نہ کیجیے. اور ریلیجن کے ساتھ ہم ڈبیٹ کا لفظ لاتے ہی کیوں ہیں جب ہم دنیا جہان کی باتیں کر سکتے ہیں؟ جب ہم یہ بتائیں، دنیا میں یا آپ کے ڈرائنگ روم میں یا آپ کے لاؤنج میں جو پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے، اس میں ڈبیٹ کے علاوہ کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کتنا بھی آپ چاہ لیں کہ آپ کے گھر میں پالیٹکس ڈسکس نہ ہو، دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پالیٹکس ڈسکس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اس کو تو ہم اتنا سیریسلی نہیں چپ کراتے، اس کو ہم سب سنتے رہتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہاں کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہے بات کرنے کا، چلو ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کے مرد جو ہیں وہ پالیٹکس پر ہی بات کرتے رہے. ہم اپنے اندر اپنی شیلونیس کو فیل کریں، کتنا دور ہیں ہم اللہ سے، کتنا دور ہیں ہم دین سے، کتنا دور ہیں اللہ کی صفات سے کہ ہم دنیا کی باتیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں ڈسکس کرنا چاہتے تو ہم دین نہیں ڈسکس کرنا چاہتے. اور یہ ہمارا حال ہے، ہمارے یہی امپیکٹ ہمیں اپنے اسکولس میں ملتا ہے، یہی امپیکٹ ہمیں اپنے اسکول اور یونیورسٹیز کے اندر ملتا ہے کہ جہاں بچے آرٹیکلس لکھتے ہیں میگزین کے اندر ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے. آپ کا بچہ کتنا ہی فلوئنٹ کیوں نہ ہو انگریزی کے اندر، اور کتنا ہی اچھا اس کا کمپریہینشن کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی اچھا آرٹیکل کیوں نہ لکھے، اس کو روک دیا جاتا ہے. اگر بچے نے آپ کے جو ہے وہ میوزک کے اوپر بہت اچھا آرٹیکل لکھ دیا، اسکول میگزین یا یونیورسٹی میگزین اس کو پبلش نہیں کرتی ہے. یہ کنٹروورشیل ہے، اور دین کو کنٹروورشیل کہہ کے چیپٹر کلوز کر دیا جاتا ہے. کسی چیز پہ بھی بات نہ کریں، بس اس کا مطلب ہے خاموشی. اس طرح سے مسلمان اگر اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو بند رکھیں گے، تو یاد رکھیں ہمارا وہی حال ہوگا جو ہمارا حال آج ہو رہا ہے. دنیا نے ہمیں بالکل جو ہے وہ اپنا تر نوالا بنایا ہوا ہے. جس کا دل چاہتا ہے ہم سے جیسا سلوک کرتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ہم پر سینکشنز لگاتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ہم پر بام گراتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے ہم پر ڈرونز اٹیک کرتا ہے. اس لیے کہ ہم مسلمان اپنی سیلف ڈگنیٹی لوز کر چکے ہیں، ہمارا اپنا کوئی کریکٹر نہیں ہے. ہم کہیں کسی کو فالو کرتے ہیں، کہیں کسی کو فالو کرتے ہیں، کہیں کسی کو فالو کرتے ہیں، نہیں فالو کرتے تو اپنے مذہب کو فالو نہیں کرتے. اس لیے کہ ہمیں شرم آتی ہے مسلمان کہلواتے ہوئے، ہمیں شرم آتی ہے اللہ کا انٹروڈکشن دیتے ہوئے، ہمیں شرم آتی ہے دین کی بات کرتے ہوئے. اللہ کا انٹروڈکشن بہترین اور بہت ہی مناسب اور بیلنسڈ انداز میں یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اپنے بچوں کو ضرور اس کا ایسنس سکھائیں، تاکہ کبھی اگر آپ کے بچوں کو موقع ملے کہ بائی دا وے ان کو یونیورسٹی میں بات کرتے ہوئے احساس ہو جائے کہ اس وقت یہ موقع ہے کہ میں اپنی دوستوں کو یا اپنے فرینڈس کو یہ بات بتا دوں کہ اصل میں اللہ کون ہے. اللہ جتنی محبت کرتا ہے، اللہ اتنا ہی انصاف کرنے والا بھی ہے. پرفیکٹ اللہ کا یہ انٹروڈکشن ہے، اور یہ کافی انٹروڈکشن ہے. آج جو ہمارے بچے یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بچے باہر جا کر پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں کو بہت شوق ہو گیا ہے باہر جا کر پڑھنے کا، اور ایک ہائپ بنی ہوئی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز اس وقت جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں موجود ہیں، جن کی ریٹنگ اور میرٹ بہت اچھا ہے. آپ کا بچہ جب باہر کی یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کو ایک کمپلسری فلاسفی کا سبجیکٹ لینا ہوتا ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہوگی، جتنی بھی ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں ان کو فلاسفی کا سبجیکٹ لینا ہوتا ہے، یہ مینڈیٹری ہوتا ہے ان کے لیے. اور اگر آج کی فلاسفی کو آپ پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے تو ایرسٹوٹل کے زمانے میں تو فلاسفی ایز اے سبجیکٹ ایک فلاسفی تھی، اب تو اس کو برانچ آؤٹ کر دیا گیا ہے، بہت سارے سبجیکٹس اس کے ہیں. آپ کے سوشل سائنسز کے اندر بہت سے سبجیکٹس جو ہیں وہ فلاسفی کے آ جاتے ہیں. آج اگر آپ فلاسفی کی کتاب اٹھا کر پڑھیں، آپ کے اپنے پاؤں ہل جائیں گے ایمان سے. اور یہ جو ہمارے ننھے ننھے ذہنوں کے بچے 19-19 سال کے اور 20-20 سال کے بچے یونیورسٹیز میں جا کے فلاسفی کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تھیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچیں ان کے ذہنوں کا کیا حال ہوتا ہے, کیا مائنڈ سیٹ بنتا ہے ان کا, کیا ان کا اللہ سے انٹروڈکشن ہوتا ہے وہاں پہنچنے سے پہلے, اور جبکہ وہ اللہ کو صرف اتنا ہی جانتے ہیں کہ اللہ ہے ہاں جس نے کائنات کو بنا دیا, اور اللہ کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں صرف ان کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات ہوتے ہیں جو معاشرے کے سے وائبس کی شکل میں آئے ہوتے ہیں. سالڈ گاڑھا علم تو ماں نے دیا ہی نہیں, ہم نے کوشش ہی نہیں کی ان تک پہنچانے کی. اور جب وہ اس طرح کی یونیورسٹیز میں پہنچ جاتے ہیں, باہر کی دنیا میں پہنچتے ہیں, تو آج باہر کی دنیا میں نکل کے دیکھیں انٹلیکچوئل ہونے کا آئیڈیا کیا ہے. کون انٹلیکچوئل ہے آج؟ وہ جو داڑھی والا ہے, ٹوپی والا ہے, وہ جس کے اینکلز جو ہیں وہ نماز پڑھنے جاتا ہے تو اپنی شلوار اپنے اینکل سے اونچا کر لیتا ہے, آپ کا خیال ہے آپ کی انٹلیکچوئل ورلڈ کے اندر اس کو بہت اسمارٹ سمجھا جاتا ہے؟ جی نہیں, اسمارٹ وہ ہے جو کہے کہ آئی ڈونٹ بلیو دیر از اے گاڈ. ذرا جا کے دیکھیں اپنے سارے ایلیٹ اسکولس کے اندر یہ کانسیپٹ کتنا سوئفٹلی اسٹوڈینٹس کے اندر پینیٹریٹ کر رہا ہے. یہی چیز آئی ایم ناٹ شیور دیر از اے گاڈ, یہ چیز ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہے. کبھی ہم نے محسوس کیا ہے؟ کبھی اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کریں. یہی چیز آئی ایم ناٹ شیور دیر از اے گاڈ, یہ چیز ہمارے بچوں کے اندر آ رہی ہے. کبھی ہم نے محسوس کیا ہے؟ کبھی اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات کریں, آپ کو اپنے بچے ایگنوسٹسزم کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ ہمارے اسکولوں کی کہانی ہے, میں باہر کے اسکولوں اور باہر چلے جائیں تو یہ چیز پرسنٹیج میں اور زیادہ بڑی ہوئی ہے. اور آج کے اکیڈیمک کلچر کے اندر دنیا بھر میں یہ کانسیپٹ رکھنا کہ پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے, ہاں ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, آج کے اکیڈیمک کلچر میں یہ کانسیپٹ رکھنے والا بہت اسمارٹ اور بہت انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے. جس یونیورسٹی میں جو پروفیسر یا جو اسٹوڈنٹ ذرا سا بھی ایمان والا ہوتا ہے اور اللہ کے بارے میں پازیٹو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو بائسڈ کہہ کے ایک طرف کر دیا جاتا ہے. یہاں جتنے بچے یونیورسٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں اسکول والے وہ بتا سکتے ہیں, اس کو بائسڈ کہہ کے ایک طرف کر دیتے ہیں تاکہ اس کی بات کے اندر کوئی ویلیو نہ رہے, اس کی بات سننے کو کوئی تیار نہ ہو. یہ حقیقت ہے اور ہمارے ارد گرد ہے. کیسے ٹرین کریں گے اپنے اولادوں کو؟ ٹرین نہیں کریں گے. اس مشکل اور اس چیلنج کے اندر اپنے بچوں کو ایسے ہی ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیں گے یا ان کا کوئی مائنڈ سیٹ بنائیں گے؟ باہر کی یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو بھیجنے سے پہلے ان کی گرومنگ کرنا, ان کو ذہنی طور پر ایمان والا بنانا, ان کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ڈالنا اور ان کے اندر دین پر جمے رہنے کا کنوکشن ڈالنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. ورنہ جتنی تیزی سے وہ باہر کی دنیا کے اندر اپنے دنیا کے علم میں آگے بڑھیں گے, اتنی ہی تیزی سے وہ دین میں پیچھے آئیں گے. اور ایسا بیک لیش آئے گا کہ دو نسلوں کے بعد آپ کو شاید اللہ نہ کرے پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کی نسل میں لوگ کلمہ گو تھے. یہ حال مسلمانوں کے اندر بہت جلدی ہونے والا ہے اگر ہم اسی پیس پر چلتے رہے اور ہم نے اپنے دین کی قدر نہ پہچانے, ہم نے اپنے اللہ کے انٹروڈکشن کو دوبارہ سے اپنی زندگیوں میں ریوائیو نہ کیا, ہم نے اپنے اللہ کو اپنی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں شامل نہ کیا, ہم نے اللہ کی تعلیمات کو اگر اہمیت دینی نہ شروع کی, تو ہمارے بعد کی تین نسلوں کے بعد شاید ہی کوئی کلمہ گو ہوگا, جو حال ہمارا آج جس طرف جا رہا ہے. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو ٹرین کریں اور ان کو یہ بات سکھائیں کہ اللہ ہے, جیسے اس نے مجھے اور تمہیں بنایا ہے, جیسے ہمارا خالق ہے ایسے مالک بھی ہے, اور جیسے دنیا میں مالک ہے ایسے آخرت میں بھی میرا مالک ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان, اللہ کی آخرت پر بنائی ہوئی, جو اللہ کی بنائی ہوئی آخرت ہے, اس پر ایمان رکھے ہوئے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یعنی ایمان باللہ مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ ایمان بالآخرہ کریکٹ نہ کر لیں کہ میں نے اٹھ کر اللہ کو ہر چیز کا جواب دینا ہے. جس کا ایمان باللہ ہوگا ڈیفینیٹلی یہ نیسیسیٹیٹ کرتی ہے بات کہ اس کا ایمان بالآخرہ مضبوط ہوگا. یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں لیکن آخرت کی تیاری نہ کرے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اللہ کی شان رحیمی کو تو اللہ کی صفت سمجھا, اللہ کی عدل کی صفت کو اللہ کی صفت نہیں سمجھا. اس کا مطلب ہے اس کا اللہ پر ای بلیف جو ہے وہ کمزور ہے. تو اللہ کا یہ نام یاد رکھیں. ضروری ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح سے اپنی ٹیمپٹیشنز کو ہارنیس کر سکیں گے, اور ضروری ہے کہ ہم اپنی لائف سٹائل کو اس کے مطابق مینٹین کر سکیں گے جب ہم یاد رکھیں گے کہ اللہ نے مجھ سے ہر چیز کا حساب لینا ہے. انصاف والی چیز کیٹیگری یاد رکھیں. اور ایک چیز اور یاد رکھیں, کبھی دنیا میں آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا؟ یا نہیں کیا؟ کیا ہے؟ خواتین کے پاس تو ایک نہیں کئی کہانیاں ہوتی ہیں. اگر میں ظلم کرنے کی کہانیاں ابھی آپ میں سے ایک ایک کو مائک پکڑا کر پوچھنا شروع کروں تو کل کی کلاس کا ٹائم ہو جائے گا بڑے آرام سے, ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. اتنا ظلم ہوتا ہے نا. یہ بتائیں, یہ دنیا, اگر آپ اس دنیا کو ویژولائز کریں, کیا یہ دنیا جو ہمارے ارد گرد ہے, کیا اس میں ہر طرف انصاف ہے یا ہر طرف ناانصافی ہے؟ اس دنیا میں ہر طرف کیا ہے؟ زیادہ پرسنٹیج میں تو آپ کو ناانصافی نظر آتی ہے نا. یہ وہی دنیا ہے جس کے اندر کرمنلز کو سزا نہیں ہوتی, اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. جو کرمنلز ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے سبوں کو سزا ہو جائے, گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے, جیسے ہم جس شہر میں رہتے ہیں, کیا معصوم لوگوں کا مرڈر نہیں ہو جاتا؟ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کو کیوں مار دیا گیا ہے. اس لیے نہیں مار دیے جاتے لوگ, بے جان, بے وجہ, بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے. کیا آج مسلمانوں کے اوپر بامبس گرائے جا رہے ہیں؟ کیا ان مسلمانوں پر جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو دنیا میں انصاف مل رہا ہے؟ ان کو تو دنیا میں انصاف نہیں مل رہا. کیا لوگ ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہیں؟ اس دنیا میں تو بہت عام سی بات ہے. اور جیسے جیسے دنیا مٹیریلسٹک ہوتی جا رہی ہے, جیسے جیسے دنیا پیسہ بنانے کی مشین بنتی جا رہی ہے, دنیا سے مطلب انسان, جیسے جیسے انسان منی میکنگ مشین بنتا جا رہا ہے, جیسے جیسے انسان کا کرائیٹیریا صرف اس کی جو ہے وہ کوانٹیٹی آف لائف ہے, کوالٹی آف لائف نہیں ہے, اتنا ہی انسان جو ہے وہ مٹیریلسٹک ہے. اور جتنا مٹیریلسٹک ہوتا ہے انسان, اتنا سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے. جتنا سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے اس کو صرف اپنی ذات سے مطلب ہوتا ہے, بس میں خوش رہوں, بس کوئی میرا دل نہ دکھائے, بس کوئی مجھے ہرٹ نہ کرے, بس کوئی میری بات کو ریجیکٹ نہ کرے, بس کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے. اور جس انسان کی یہ ذہنیت بنتی ہے وہ دوسروں کا حق مارتا ہے. اور ہمارے ارد گرد میجورٹی انسانوں کی ایسے ہی ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں پر بعض دفعہ نیک انسان کو ڈیتھ پینلٹی ہو جاتی ہے, اور جو گناہگار ہوتے ہیں, جو جابر ہوتے ہیں, وہ جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی سڑکوں پر اور دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں. جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ بعض دفعہ آپ کو بادشاہ بن کر رول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ارد گرد کی دنیا ہے. تو اب جب ہم اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک انسان نے ایک کو قتل کر دیا, ٹھیک, تو دنیاوی لحاظ سے اس کا کمپنسیشن کیا ہو سکتا ہے؟ بیسٹ کمپنسیشن, بیسٹ کمپنسیشن کیا ہوگا؟ قصاص ہوگا نا, کہ آپ اس کو کیپٹل پنشمنٹ دے دیں, یعنی اس کو جو ہے انسان کو جو قاتل ہے اس کے اوپر بھی حد نافذ کی جائے اور اس کی بھی جان لے لی جائے. دنیا میں یہی ہو سکتا ہے نا. لیکن یہ بتائیں, کیا ایک مقتول کے قاتل کو ڈیتھ پنشمنٹ دے کر آپ نے اس مقتول کے ساتھ انصاف کر دیا؟ اس مقتول کا ایک خاندان تھا. امیجن کریں, جو قتل ہوا انسان وہ جوان مرد تھا, اس کی جوان بیوی تھی, اس کے چھوٹے چھوٹے تین بچے تھے, اس کے بوڑھے ماں باپ تھے, اور یہ سارا کنبہ اس مرد پر جس کو قتل کر دیا گیا اس پر ڈیپینڈنٹ تھا. آپ نے اس کے قاتل کو زیادہ سے زیادہ ڈیتھ پنشمنٹ دے دی, لیکن اب اس کے گھر کا جو لاس ہوا ہے, اس کے بچوں کے سر سے باپ گیا, بیوی کے سر سے شوہر گیا, اور ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بیٹا چلا گیا, ان کو انصاف کیسے ملے گا؟ مل سکتا ہے دنیا میں؟ ان کو انصاف دنیا میں نہیں مل سکتا. ایک انسان 50 قتل کرتا ہے, چلیں اس کو پکڑ لیا گورنمنٹ نے, اور گورنمنٹ نے اس کو ڈیتھ پینلٹی دے دی. 50 انسانوں کو قتل کرنے کے بعد آپ ان 50 کے مرڈرر کو ایک ہی دفعہ پھانسی چڑھائیں گے نا, ایک ہی دفعہ میں اس کی جان چلی جائے گی. دس از ریڈیکولس کہ آپ کے لا کے اندر یہ کہا جائے کہ ایک انسان کو 4 مرتبہ پھانسی کا حکم دیا گیا. ارے بھائی, وہ پہلی دفعہ میں ہی مر جائے گا تو 3 دفعہ میں آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ایک انسان, اکثر ہمارے ملک میں نہیں ہوتا فلاں, ہم سنتے ہیں یہ, دس از ریڈیکولس کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں کو 4 مرتبہ پھانسی کا حکم دیا گیا. یا تو سمجھ آئے کہ آپ پہلی دفعہ پھانسی دیں گے وہ پھر زندہ ہوگا, آپ پھر اس کو پھانسی دیں گے وہ پھر زندہ ہوگا, آپ پھر اس کو پھانسی دیں گے, تب تو لاجیکلی ہٹ کرتی ہے بات آپ کے دماغ کو. ایک انسان پہلی پھانسی میں ہی مر جائے گا تو ہو یو میکنگ فول, باقی 3 دفعہ کی پھانسی آپ کس کو دینے کے لیے دکھا رہے ہیں؟ آپ یہ شاید شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ انصاف کرنے والے, بہت زیادہ انصاف کرنے والا اپنے آپ کو شو بھی کر دیا. تو 50 لوگوں کا قاتل انسان ایک ہی دفعہ مرے گا, انصاف تو یہاں نہیں مل سکتا. اور ان 50 خاندانوں کا جو لاس ہوا ہے, آپ سوچیں کیا اس کا کمپنسیشن اس قاتل کو سزا دینے سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے. آپ کی عقل کہتی ہے یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے. جس کا ذرا سا بھی ذہن کام کرتا ہے اور جو ذرا سا بھی چیزوں پر ریفلیکٹ کر سکتا ہے, جو ذرا سا بھی چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے, وہ یہ بات جان جائے گا کہ یہ دنیا آپ کتنے ہی بہترین رولز اور ریگولیشن اور لاس کیوں نہ بنا دیں, قوانین کیوں نہ بنا دیں, آپ اس دنیا کو پراپر انصاف دینے کی جگہ نہیں بنا سکتے. پراپر انصاف دینے کی چیز یہ جگہ جو ہے یہ بن نہیں سکتی. یہ جو انصاف کا کانسیپٹ ہے نا, یہ بہت ٹرکی کانسیپٹ ہے. دنیا بہت ہی بالکل بیسس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. مثال کے طور پر جج جو دنیا کا جج ہوتا ہے, کیا وہ وٹنس پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جج خود تو نہیں چاہتا نا کہ اس نے ریوائنڈ کیا سارا معاملہ اور پاسٹ میں گیا اور دیکھا کہ اچھا کیا ہوا تھا, اچھا یہ ہوا تھا, اچھا یہ ہوا تھا, اچھا اچھا ٹھیک ہے اب میں اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ججمنٹ پاس کرتا ہوں. جج ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جو وٹنس بولے گا اور جو وکیل جو ہے پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرے گا, اس کو انہی بیسس پر ڈیسیجن لینا ہوگا. دنیا کے جج کی لمیٹیشن ہے. کیا اللہ جو جج ہے اللہ کی کوئی لمیٹیشن ہے؟ اللہ کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. اللہ خود ہی وٹنس ہے, اللہ خود ہی فیصلہ کرنے والا ہے. اور اللہ جیسی وٹنس جس کے خلاف ہو وہ بچ کر کہاں جائے گا, بچ کر کہاں چھپے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں دنیا میں گناہ کرنا ہے تو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لو جہاں اللہ نہ ہو, وہاں جا کے گناہ کرو. کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ نہ ہو؟ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے اس کائنات میں. جہاں تک آپ کا تصور جاتا ہے ساتوں آسمانوں پر اور ساتوں زمینوں پر, یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ نہ ہو. تو یہ جو جسٹس کا کانسیپٹ ہے یہ بہت ٹرکی چیز ہے, اور دنیا میں یہ چیز ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں جب بھی آپ اپنے آس پاس دنیا میں یہ وائب سنتی ہیں, یہ آوازیں سنتی ہیں کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, جو لاخدا لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اتنا انجسٹس ہے. اللہ ہوتا تو اتنا انجسٹس تھوڑی ہوتا. آپ نہیں سنتے یہ باتیں, آپ کو ایسے آرٹیکلز نہیں ملتے, آپ کو ایسے بلاگز نہیں ملتے. لوگ لکھتے ہیں آج بھی, ایگنوسٹکس کیا کرتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں, کہتے ہیں اگر اللہ ہے, اگر تم کہتے ہو ایک اللہ ہے جو کہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے, جو کریٹر بھی ہے اور آنر بھی ہے اور آج بھی سنبھالے ہوئے, تو دنیا میں اتنی مزری کیوں ہے؟ جواب دو اس بات کا. آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کیوں ہے دنیا میں اتنی مزری؟ اور جس کے لیے آپ ڈیفائن کر رہی ہیں سورہ فاتحہ کی شکل میں کہ الرحمن الرحیم, اتنا رحمان رب, پھر بھی دنیا میں اتنی مزری, پھر بھی دنیا میں اتنا نقصان, کیوں, کیا وجہ ہے؟ میں ایک کہانی سناؤں گی آپ کو, مجھے لگتا ہے آپ کو یہ کہانی انشاءاللہ ہم عمر بھر یاد رہے گی, اور آپ کو اگر کبھی کسی ایسے انسان سے پالا پڑے گا تو آپ اس کو یہ کہانی سنائیں گی تو انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں کچھ پرسنٹ سوچنے کا موقع ضرور ڈالیں گے. امیجن کریں کہ چلیں آپ اس کو سمجھ لیں ایک ڈاکیومنٹری بنا کر, ایک مووی بنا کر ہم چلاتے ہیں. ایک انسان باربر شاپ میں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے بال بنانے آیا ہے اور وہ کوئی ریلیجیس کتاب پڑھ رہا ہے, صحیح ہے, وہ ریلیجیس کتاب پڑھ رہا ہے اور جو باربر ہے وہ اس کے بال وال کاٹ رہا ہے, اس کے بال دیکھ رہا ہے. اچھا, وہ ساتھ ساتھ جو بال کاٹنے والا باربر ہے وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان کوئی ریلیجیس ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے, اور چپ کر کے بالکل جو ہے وہ اب بہت شوق سے اور بہت خاموشی سے کانسنٹریشن سے پڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد جب اس کے بال وال یہ کاٹ لیتا ہے تو یہ جو بال کٹوانے والا شخص ہوتا ہے یہ اس کو پیمنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے یو شوڈ تھینک گاڈ, صحیح ہے, تو یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی گاڈ. اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اگر گاڈ ہوتا, اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں اتنا مزری نہیں ہوتی, اتنی مشکلات نہیں ہوتی. یہ جو انسان ریلیجیس ٹیکسٹ پڑھ رہا تھا, جو بال بنوانے آیا تھا, یہ چپ کر کے اپنی کتاب بند کرتا ہے, اس کو پیسے دیتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد یہ واپس اندر آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک آدمی اور ہوتا ہے جس کے بال بڑے ہوئے ہیں بری طرح سے اور جس کی اتنی بڑی داڑھی ہے اور بال الجھے ہوئے بڑے سے بال ہیں. تو وہ اس کے پاس آ کر باربر کے پاس اس کو لے کر آتا ہے اور اسے کہتا ہے آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی باربر. اگر دنیا میں کوئی باربر ہوتا تو یہ انسان آپ کو اتنی جنگلی حالت میں نہ نظر آتا کہ جس کے بالوں کا یہ حال ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے جیسے بار بار موجود ہے پھر بھی آپ کو ایک انسان اس حلیہ میں نظر آ رہا ہے، اسی طرح جیسے اللہ موجود ہے پھر بھی آپ کو دنیا میں مزری نظر آ رہی ہے، وہ انسان جس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے اور بڑے ہوئے ہیں وہ باربر کے پاس آیا ہی نہیں، اس نے باربر کے پاس آنے کی کوشش نہیں کی، وہ آتا تو اس کی کٹنگ ہو جاتی۔ اسی طرح سے دنیا کی مزری زیادہ تر اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کو اگنور کیا ہوا ہے، ہم اللہ کے پاس جاتے ہی نہیں، ہم اللہ سے غافل ہیں۔ اور باقی کچھ پرسنٹ آزمائشوں کی شکل میں یاد رکھیں اللہ ڈالتا ہے، اس لیے کہ دنیا دار الامتحان ہے، دنیا آزمائش کی جگہ ہے، لیکن زیادہ ہمارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نہیں ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم اللہ کی طرف اپنا دھیان لے کے نہیں جاتے، ہم اللہ سے مانگتے نہیں، ہم اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم اللہ کی بات نہیں سنتے، ہم بس یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ ہے تو کیا کریں، ابھی تو میں شاپنگ پہ جا رہی ہوں، ہاں ٹھیک ہے اللہ ہے تو کیا کریں، ابھی تو میں شادی کے فنکشن کے لیے پارلر تیار ہونے کے لیے جا رہی ہوں، ہر بات میں کیا اللہ اللہ لے آتی ہو، کیا لا خدا انسان بولتا ہوگا جتنا ہم مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کے خلاف ایسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جو دنیا دی ہے اس میں انصاف نہیں ہے، انصاف کے لیے لازمی ہے کہ ایک اور جہان ہو جس کے اندر اللہ وہی انسانوں کو دے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو عالم بنائے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، ایک ہے عالم الشہادہ جس کو دنیا کہا جاتا ہے، جس میں آپ اور میں ہیں اس وقت، اس کو عالم الشہادہ کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب عالم الشہادہ؟ یعنی جس کو آپ اور میں وٹنس کر رہے ہیں، شہادت سے ہے نا، جس کو آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں، ہماری سین ورلڈ جو آپ کو اور مجھے اپنے سینسز سے محسوس ہوتی ہے، عالم الشہادہ۔ دوسرا عالم جو اللہ نے بنایا ہے وہ ہے عالم الغیب، ان سین ورلڈ، جو مجھے اور آپ کو اپنی سینسز سے محسوس نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عالم الشہادہ بنایا ہے، یہ جو ہماری دنیا ہے، یہ ڈیبٹ کی دنیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے اکاؤنٹس پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اکاؤنٹس میں دو ٹرمز ہوتی ہیں، ڈیبٹ اور کریڈٹ۔ دنیا جو ہے یہ ڈیبٹ کی دنیا ہے، یہاں پر تو ہم صرف سمیٹ رہے ہیں، آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے اصل میں کیا سمیٹا اور کیا نقصان ہم نے اکٹھا کیا۔ جس انسان نے 50 قتل کیے اور موت آنے سے پہلے توبہ نہیں کی، آخرت میں اس کے ان 50 قتل کا حساب اس کو دینا ہوگا، اور اللہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ جو جو اس کے معاملے میں جو انسرکل ہوتا ہوگا، چاہے جو قتل ہوا وہ، چاہے اس کے خاندان والے، اللہ سب کے ساتھ پراپرلی کمپنسیشن کرے گا۔ اس دنیا میں انسان جو ہے وہ انصاف کو پے نہیں کر سکتا۔ تو ایک پرفیکٹ اللہ کو ماننا، یاد رکھیں، نیسیسیٹیٹ کرتا ہے کہ ایک عالم الغیب ہونا چاہیے، ایک جہان ایسا ہونا چاہیے جہاں ہر چیز پراپر انصاف کے ساتھ مل جائے، ورنہ دنیا میں آپ اور میں صبر نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کوئی آپ کا حق مارے گا، آپ اس کو زیادہ تیزی سے نقصان پہنچائیں گے اگر آپ کے سامنے آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہوگا۔ تو انسان کا اللہ پر ایمان نیسیسیٹیٹ کرتا ہے کہ انسان خود چاہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے میرے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے، اور جس نے میرا حق مارا ہے اللہ مجھے وہ پے بیک کروا دے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ کے اور میرے لیے کمپنسیشنز کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اور میں دنیا میں انصاف نہیں ڈھونڈ سکتے، دنیا میں بھی اگر آپ اور میں کسی حد تک انصاف کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اور مجھے کہاں رجوع کرنا ہوگا؟ اللہ کی طرف۔ یوزلی سوشل سائنسز کے اندر چار کانفلکٹس آپ کو بہت کامن ملتے ہیں، کہ وہ چار کانفلکٹس جو ہمیشہ سے انسانیت میں رہے اور وہ ہمیشہ سے انسانوں کے درمیان میں فرکشن کا باعث بنتے رہے، چار بیسک کانفلکٹس، اور ان چاروں کانفلکٹس کا جواب اسکالرس کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے، قرآن کے احکامات میں اور اللہ کی دی ہوئی شریعت میں موجود ہے۔ آپ اپنے ان کانفلکٹس کو انسانیت میں ریزالو کر سکتے ہیں اگر آپ اللہ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق ان کے درمیان معاملہ کرنا شروع کر دیں۔ جیسے یہ جو کانفلکٹس ہیں اس میں چار پیئرز ہیں جن کے درمیان میں ہمیشہ ٹسل چلی کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ مثال کے طور پر پہلا کانفلکٹ جس کو سوشل کانفلکٹ کہا جاتا ہے، ہر آپ کو تاریخ کے معاشرے میں ملا، مین ورسز وومن، مرد بمقابلہ عورت، یہ بحث رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ جب ہم اپنے اسکول لائف میں تھے تب بھی یہ بحث ہوتی تھی، آج ہمارے بچے بھی یہ بحث کرتے ہیں، آگے ہمارے بچوں کے بچے بھی یہ بحثیں کریں گے کہ مرد بہتر ہیں کہ عورتیں بہتر ہیں، مرد کی بات مانی جائے گی کہ عورت کی بات مانی جائے گی، مرد جو ہے وہ کتنی لمیٹیشن رکھتا ہے، عورت کتنی لمیٹیشن رکھتی ہے۔ آپ کو ہمیشہ سے اس کے اوپر ڈبیٹس اور بحثیں اور اسپیچز سننے کو ملی کہ نہیں ملی؟ کیا یہ دونوں جو ہیں یہ ایکول ہیں یا کمپلیمنٹری ہیں؟ ہر وقت یہ بحث آپ کو انسانیت کے اندر ملی؟ اس چیز کو کون بہتر جج کرے گا؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں، دنیا کی لمیٹیشن، دنیا کیسا بھی انصاف کا رول بنا لے، اللہ جیسا انصاف نہیں کر سکتی۔ امیجن کریں ایک انسان کی بیوی اس سے خلا لینا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، الگ ہونا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ شوہر جو ہے اس کو ڈائیورس کر دے، تو یہ انسان اپنے اس کیس کو کورٹ میں لے کے جاتا ہے۔ اب جو جج سامنے بیٹھا ہے وہ مرد ہے، اور جج کی بھی ابھی دو دن پہلے ڈائیورس ہوئی ہے۔ اب جب شوہر یہ والا جاتا ہے اور اپنی بات، اپنی کہانی سنانا شروع کرتا ہے، تو اس جج کی سمپتیز اس عورت کے ساتھ ہوں گی جو سامنے کھڑی جو خلا لینا چاہتی ہے، یا اس مرد کے ساتھ ہوں گی جو سامنے کھڑا ہے؟ مرد کے ساتھ ہوں گی نا، سمپل سا اصول ہے۔ وائس ورسا، ایک عورت جج ہے اور اس کی ابھی ڈائیورس ہوئی ہے، اور ایک عورت اپنی ڈائیورس کا کیس لے کے جاتی ہے کہ میرا شوہر مجھے ڈائیورس نہیں کر رہا اور مجھے ڈائیورس چاہیے، تو اس جج عورت کی سمپتیز کس کے ساتھ ہوں گی؟ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اب یہ بتائیں، بظاہر جج کون ہونا چاہیے جو ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرے، جس کی سمپتیز دونوں کے ساتھ نیوٹرل ہوں؟ دنیا میں ممکن ہے؟ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے۔ تو ضرورت اسی لیے آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ آواز اٹھتی رہتی ہے، مرد اپنے حقوق مانگتے رہتے ہیں، عورت اپنے رائٹس کا نعرہ لگاتی رہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ایک ٹسل اور ایک ڈبیٹ چلتی رہتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں انصاف کا فیکٹر کون بنے گا؟ وہ جس نے ان دونوں کو بنایا ہے، سمپل از دیٹ۔ وہ جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، وہ جو ان دونوں پر رحم کرتا ہے، وہ جو ان دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا، وہی ان دونوں کو وہ رولز اور ریگولیشنز دے سکتا ہے جس سے دونوں کے درمیان میں انصاف کا معاملہ ہوگا۔ آخرت میں تو انصاف ہوگا ہی ہوگا، اگر آپ دنیا میں ہارمنی کے ساتھ مرد اور عورت رشتہ رکھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کا دیا اصول ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ کی باتیں ماننا شروع کر دیں، آپ کی ڈیبیٹ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہذا دنیا کا یہ ایک کانفلکٹ، سوشل کانفلکٹ، مین ورسز ویمن، اگر آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے اصول کو مان لیں، یا آپ دنیا میں کہیں بھی اپلائی کر دیں، کسی بھی مذہب کے اوپر، کسی بھی ریلیجن پر، کسی بھی اسٹیٹ پر، اور کسی بھی ملک کے اوپر، جہاں پر مرد اور عورتوں کے درمیان میں رولز اور ریگولیشن کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے آپ اللہ کی دیوی شریعت کو مان لیں گے، وہاں پر ہارمنی آنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا کانفلکٹ جو ہمیشہ سے رہا اور ہمیشہ رہے گا وہ ہے اکنامک کانفلکٹ، جس کا تعلق جو ہے وہ اکانومی سے ہے، یعنی یوں سمجھ لیں باس ورسز امپلائی، کس کے حقوق زیادہ ہوں اور کس کو زیادہ بینیفٹس ملیں، جس کو آپ اپنی سائیکولوجیکل ٹرمز میں یا آپ پولیٹیکل ٹرمز میں کہتے ہیں کیپیٹل ورسز لیبر، اس کے درمیان میں کون اصول ڈرائیو کرے گا؟ ہمیشہ سے اگر آپ کا ایک نوکر ہے، نوکر کیا چاہے گا؟ نوکر چاہے گا آپ اس کو تنخواہ بھی بہت ساری دیں اور بہت سارا کیا دیں، چھٹیاں بھی بہت ساری دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ دیکھو یہ تمہاری تنخواہ ہے اور تم مہینے میں 4 چھٹیاں کر سکتی ہو، صحیح؟ نوکر کیا چاہے گا؟ آپ اس کی تنخواہ بڑھا دیں۔ نوکر کبھی بھی نہیں چاہے گا، کسی کا ایسا خوش قسمت نوکر ہے کہے نہیں بھاجی آپ میری تنخواہ نہیں بڑھائیں، بہت ہے آلریڈی۔ کوئی بھی ایسا نوکر نہیں ہوتا نا، نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ کانفلکٹ ہمیشہ سے رہا، تاکہ آپ اور میں سوچیں کہ ہمیں کیسے اس کو حل کرنا ہے۔ نوکر چاہے گا کہ اس کی تنخواہ بہت بڑھ جائے اور چھٹیاں بھی بہت بڑھ جائیں۔ مالک کیا چاہے گا؟ تنخواہ بھی کم ہو جائے اور چھٹیاں بھی کم ہو جائیں۔ تو اب ان دونوں کے درمیان میں اس کانفلکٹ کو حل کون کرے گا؟ وہ جس نے، اللہ نے ان دونوں کو اس مقام پر رکھا، وہ جس نے ایک کو، دونوں کو انسان بنایا، ایک کو اسٹیٹس دے دیا نوکر کا، ایک کو اسٹیٹس دے دیا مالک کا، لیکن وہ دونوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ اسی کے دیے اصول ان دونوں کے درمیان کے اندر جو ہیں وہ انصاف لا سکتے ہیں، اور یہ ساری جگہ پر اپلائی کرے گا۔ چاہے آپ انڈسٹریل لیول پر آج چلے جائیں جہاں جی ایم اور یونین کے درمیان میں، ये टग ऑफ वॉर चल रही होती है, या आप फ्यूडल लॉर्ड्स और फार्मर्स को देख लें जहां टग ऑफ वॉर चल रही होती है, या आप बॉस और एम्प्लॉय को देख लें जहां पर टग ऑफ वॉर चल रही होती है। रूल्स याद रखें, अल्लाह के दिए हुए कवानीन से अगर आप इन जगहों को चलाएंगे तो आपको इंशाल्लाह किसी हद तक इंसाफ दुनिया में मिल जाएगा। तीसरा इशू जो दुनिया के अंदर हमेशा से रहा और इंसाफ की तलाश में दुनिया रही, और जब तक इंसानियत को इंसाफ नहीं मिला, जब तक इंसानियत ने अल्लाह के कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिस माशरे ने इन कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर अल्लाह की बात मानी, वहां पर ऑटोमेटिकली उनके जहन खुले और उनको काफी हद तक दुनिया के बेनिफिट्स हुए। तीसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी गवर्नमेंट वर्सेस नेशन। हुकूमत हमेशा से क्या चाहती है, ज्यादा टैक्स ले, ज्यादा कंट्रोल करे। अवाम क्या चाहती है, कम टैक्स हो और हमें हमें जो है वो ज्यादा बेनिफिट मिले। यानी हुकूमत क्या चाहती है कि टैक्स ज्यादा हो और हमारा कंट्रोल भी ज्यादा हो तो हम बेनिफिट्स कम दें, लेकिन अवाम क्या चाहती है कि टैक्स कम देना पड़े और बेनिफिट ज्यादा मिले। तो इन दोनों के दरमियान में बैलेंस कौन करेगा, अल्लाह बताएगा ना, अल्लाह का दीन बताएगा, अल्लाह की दीवी शरीयत बताएगी। चौथा कॉन्फ्लिक्ट जो आता है उसको कहते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट, यिन एंड द यान। बच्चों को पता होगा क्या होता है, आपके अंदर एक टग ऑफ वॉर चलती है, बॉडी वर्सेस माइंड जिसको कहा जाता है, और हम कहेंगे बॉडी वर्सेस सोल। एक आपका जिस्म है जो मिट्टी से बना है और जिसकी ख्वाहिशात भी मिट्टी से रिलेटेड हैं। कैसे, हम इंसान हैं, मिट्टी से बने, हमें मिट्टी से बने हुए घर अच्छे लगते हैं। अल्टीमेटली हम जो देखते हैं, गाड़ियां, बिल्डिंग्स, गैजेट्स, इन सब को आप बैक टू ओरिजिन देखते जाएं तो इस सब का ओरिजिन मिट्टी है। मेटल कहाँ होता है, असल में मिट्टी के अंदर ही तो दबा होता है, माइंस के अंदर। तो इंसान का एक है जिस्म जो मिट्टी से बना है और उसकी ख्वाहिशात भी मिट्टी से बनी हुई हैं, लेकिन अल्लाह ने इंसान को जिस्म के साथ साथ और क्या दिया है, रूह दी है। और रूह अल्लाह ने किस चीज से बनाई है, अल्लाह ने रूह को नूर से बनाया है, अल्लाह की तरफ से अमर है रूह, अल्लाह की तरफ से एक नूर है, एक लाइट है, इसका मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका याद रखें, जिस्म थकता है, जिस्म को नींद आती है, जिस्म रेस्ट करना चाहता है, जिस्म को भूख लगती है। ये जब आप कुरान सुन रहे होते हैं और आपको नींद आ रही होती है, आपकी रूह को नहीं नींद आ रही होती, किसको नींद आ रही होती है, आपके जिस्म को नींद आ रही होती है। रूह तो कॉन्शियसली सुनना चाह रही होती है, लेकिन जिस्म क्या करता है, आपके कानों के शटर गिरा देता है, आंखों के शटर भी गिराता है और कानों के शटर भी गिराता है और कहता है सो जा सो जा, और ऐसी लोरी सुनाता है आपको कि कोई माइक में कितना भी ऊंचा क्यों ना बोल रहा हो, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपको पावर स्नूज मिल जाएगी, फिर आप फ्रेश होकर यहां से वापस जाएंगे पूरी एनर्जी के साथ, दौड़ते हुए बिल्कुल। कोई आपसे कहे कि आप दौड़ कर जाएं तो इतना फ्रेश हो जाएंगे आप कि दौड़ कर वापस जा सकती हैं। ये जो रूह है ये जिस्म के मुकाबले में चाहती है कि आप अल्लाह को याद करें, जिस्म चाहता है कि आप दुनिया को याद रखें, दुनिया की ख्वाहिशात को याद रखें, रूह चाहती है आप कयाम में ज्यादा देर खड़े हों, और जिस्म ने जितनी इफ्तारी भरी होती है वो कहते हैं प्लीज टेक अ ब्रेक। आप नहीं, जब आप घर में नमाज पढ़े होते, चले मस्जिद जाते हैं तो फिर तो आपके पास टाइम नहीं होता ना कि आप जो है वो ब्रेक ले लें लंबी लंबी, और अगर आप घर में नमाज पढ़ती हैं आप कहती हैं अच्छा चार पढ़ लें, आठ पढ़ लें, चलो अब आधे घंटे का ब्रेक। ये कौन कह रहा होता है आपको आधे घंटे का ब्रेक, आपका जिस्म कह रहा होता है कि देखो तुमने बहुत लंबा कयाम कर लिया, अब आप ब्रेक ले लें। और फिर वो अंदर से एक आवाज़ आती है जो आप फील करते हैं, अंदर से आवाज़ आती है नहीं मेरा ख्याल है मैं पहले और अपनी चार रकत पढ़ लूँ। ये जो अंदर से आवाज़ आती है ये किसकी होती है, ये रूह की होती है। रूह आपको याद दिला रही होती है कि देखो एक नेक काम का इरादा किया है उसको मुकम्मल कर लो, उसको पूरा कर लो। तो आपके और मेरे दरमियान में ये टग ऑफ वॉर चलती रहती है, इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जैसे जिस्म की ज़रूरियात हैं, क्या जिस्म की ज़रूरियात पूरी करना अच्छी बात है या बुरी बात है, जी जिस्म की जरूरियात पूरी करना अच्छी बात है, अल्लाह की अमानत है, मोमिन सेहतमंद पसंदीदा है। एक सेहतमंद मोमिन एक कमजोर मोमिन के ऊपर ज्यादा हावी है और ज्यादा पसंदीदा है, इसलिए कि वो डेडिकेशन से काम करेगा, मोटिवेशन से अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करेगा और हिम्मत के साथ नेकियों में आगे दौड़ेगा। तो याद रखें मोमिन के लिए सेहत पसंदीदा है। آپ کی عین عبادت ہے اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہیں, اگر آپ اپنا ورک آؤٹ ریگولر کرتی ہیں, اگر آپ اپنی واک اور ایکسرسائز ریگولر کرتی ہیں تاکہ آپ فٹ رہیں. اور آپ فٹ کیوں رہیں؟ تاکہ میں اللہ کے دین کے کام جو ہے وہ سپر فٹ طریقے سے کر سکوں. عین عبادت ہے. آپ نے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے جسم کی حفاظت کی. تو جیسے جسم کی خواہشات ہوتی ہیں, ایسے روح کی بھی خواہشات ہوتی ہیں. انسانیت نے کیا کیا؟ انسانیت میں آپ کو لوگ ایسے ملے جنہوں نے بعض دفعہ صرف جسم کی خواہشات پوری کی, اور بعض دفعہ جنہوں نے صرف روح کی خواہشات پوری کی. جنہوں نے صرف جسم کی خواہشات پوری کی, ان کی روح کا اینگل بالکل جو تھا وہ اندھا گونگا بہرا ہو گیا. اور جنہوں نے صرف روح کی خواہشات پوری کی, انہوں نے جسم کو ڈپرائیو کیا. ٹھنڈا پانی نہیں پینا, کمفرٹیبل لباس نہیں پہننا, کمفرٹیبل بستر پر نہیں سونا, اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں سے ڈپرائیو کیا, موناسٹریز میں جا کر بیٹھ گئے, راہب بن گئے, اور دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا. یہ صوفیزم کیسے ڈیولپ ہوا تھا؟ صوفیزم ڈیولپ ہوا تھا وہ لوگ جو اپنے آپ کو انکمفرٹیبل رکھا کرتے تھے, دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا کرتے تھے, اپنے جسم کو ڈپرائیو کیا کرتے تھے, اور وہ پھر جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے کہ ہم اپنی روح کی ڈیمانڈ کو بس پورا کریں گے, ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر اپلفٹ کریں گے. ان دونوں چیزوں کا بیلنس کون سکھائے گا؟ اللہ سکھائے گا. اس لیے کہ اللہ نے جسم دیا ہے, اللہ جسم کا خالق ہے, اللہ نے روح دی ہے, اللہ روح کا خالق ہے. ان دونوں کے درمیان انصاف اللہ سکھا سکتا ہے. جب جب انسانیت نے خود خود ان دونوں کے درمیان میں بیلنس کرنے کا سوچا, انسانیت نے دھوکہ کھایا. انسانیت نے دھوکہ کھایا. چاہے آپ بدھسٹ کو دیکھ لیں, چاہے آپ کرسچنز کو دیکھ لیں, چاہے آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں. تو یہ چار میجر پرابلم انسانیت میں ہمیشہ رہے. سوشل ایشو, مین ورسز وومن. دوسرا کون سا تھا؟ اکنامک ایشو, باس ورسز امپلائی یا لیبر ورسز کیپیٹل ورسز لیبر. تیسرا ایشو تھا پولیٹیکل ایشو, گورنمنٹ ورسز نیشن. چوتھا ایشو ہے انر کانفلکٹ, باڈی ورسز سول. ان چاروں کے اندر آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے ہارمنی اور انصاف اور بیلنس صرف اللہ کی بات مان کر مل سکتا ہے. وہی اللہ جو کامل انصاف کرنے والا ہے آخرت کے دن, وہی اللہ دنیا میں بھی آپ کو اور مجھے بہترین رولز اور ریگولیشنز دے سکتا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ آپ کا اور میرا پرائمری ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اب یہ بتائیں, یہ ساری بات سن کے کہ ہمارے دنیا کے بھی میجر ایشوز اللہ سے کنیکٹڈ ہیں, ہمارا مرنے کے بعد کا ایشو بھی اللہ سے کنیکٹڈ ہے, ہمارا بنانے والا بھی اللہ ہے, ہماری نیڈز اور وانٹس کو پوری کرنے والا بھی اللہ ہے, تو اب یہ بتائیں کہ میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق دن بدن امپروو ہونا چاہیے یا دن بدن جو ہے اس میں کمی آنی چاہیے؟ یہ دن بدن امپروو ہونا چاہیے. جیسے آپ کو رمضانوں کے اندر اپنا اللہ سے تعلق دن بدن امپروو ہوتا ہوا الحمدللہ محسوس ہو رہا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ہو رہا ہوگا. آپ کی نمازوں میں آپ کو زیادہ اپنی خشوع محسوس ہو رہا ہوگا, آپ کو اپنی تراویح کے اندر زیادہ شوق محسوس ہو رہا ہوگا, آپ کو قرآن کی تلاوت میں زیادہ جذبہ محسوس ہو رہا ہوگا, آپ کو قرآن کے چار الفاظ اچھی طرح سمجھ آنے لگ گئے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اور اللہ کا ریلیشن شپ آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہا ہے. تو بس یہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں, اللہ کو اپنی زندگی سے کبھی بھی دور نہ ہونے دیں. غفلت کے پردے میری زندگی میں ایسے نہ آئیں کہ میں خدا نہ خواستہ کسی عمر کے حصے پہ کھڑے ہو کر یہ بات کہوں کہ ہاں مجھے ایک دفعہ دین کا ہیضہ چڑھا تھا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, جی ہاں, بعض لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ہاں میں نے فلاں جگہ سے کورس کیا تھا اور مجھے دین کا ہیضہ ہو گیا تھا اور مجھے دین کا جوش چڑھ گیا تھا. یاد رکھیں, ایک دفعہ ہدایت مل جانا, ایک دفعہ اللہ کا احساس ہو جانا, ایک دفعہ اللہ کو رب کے مقام پر بٹھا دینا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر اپنے اس سٹیٹس پر مینٹینڈ رہیں گے. اس کے لیے کنٹینیوس سٹرگل کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے کنٹینیوسلی اللہ کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے, اس کے لیے کنٹینیوسلی اللہ کی ربوبیت کو یاد رکھنا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی اگلی آیت میں آپ کو اور مجھے اس تعلق کو ڈیولپ کرنے کا لنک بتا دیا. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے کہا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندہ کیسے دعا مانگے گا؟ اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں, ایاک نعبد, صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ ایا کا نعبدو سکالرز کہتے ہیں کہ اصل میں ایک کمٹمنٹ ہے، ایک انسان کا کلیم ہے. کیا کلیم ہے؟ کہ جب اللہ کی سورہ فاتحہ میں تعارف کی تین آیتیں سن لیں، اللہ کے تین اتنے پروفاؤنڈ ڈسکرپشن سن لیے، اللہ کو رب کے مقام پر بٹھا دیا، اپنے آپ کو غلام کے سٹیٹس میں مان لیا، اس کے بعد ولنگلی کہا اللہ میں ولنگلی آپ کی سلیوری میں آتی ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی. یہ ہے ایا کا نعبدو. ترجمہ تو ہم کر دیتے ہیں، ایا کا نعبدو کا ترجمہ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اب ذرا اس کو کھولیں، اب ذرا اس کو سمجھیں، اب ذرا اس پر ریفلیکٹ کریں. وہ جو پرانے اسکالرس تھے، ڈاکٹر اسرار اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ کسی آیت کو اپنے ذہن میں پکائیں. آپ ذہن میں اپنے آیت کو پکا سکتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا چیز کلک کر رہی ہے؟ آپ اس پر میڈیٹیٹ کریں. میڈیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ غور و فکر کرنا، ایک چیز کو ڈیپتھ میں سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھانا، اس پر سوچنا، اس پر ریفلیکٹ کرنا، یہی تو میڈیٹیشن ہے. آپ سورہ فاتحہ کے اوپر اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ میڈیٹیشن تو کر رہی ہیں، سمجھنے کی تو کوشش کر رہی ہیں. ایک تو سمپل ترجمہ ہے، اللہ میں صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں. اب اس کو ذرا آسان الفاظ میں دیکھیں نا، کہ جو آپ کو اپیل کرے. بعض دفعہ بعض ترجمے بالکل سطحی لیول کے ہوتے ہیں اور ہمیں دل پر ٹچ نہیں کرتے. ہم ترجمہ پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، بھائی ایاک نستعین، اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم آگے چل جاتے ہیں. ذرا ایاک نعبدو پہ رکیں اور سوچیں آپ نے کیا کہا ہے. آپ نے کہا ہے اللہ آپ کا یہ سارا تعارف سن کے میں ولنگلی آپ کی غلام بننے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی عبادت کے لیے تیار ہوں. یہ سورت شروع کس لفظ سے ہوئی تھی؟ الحمدو سے شروع ہوئی تھی. اور آپ نے کہا تھا کہ ہر طرح کی پرفیکشن، ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف کس ہستی میں ہے؟ اللہ میں ہے. یعنی عبادت کے قابل کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ. ہم نے یہ وہیں سے کلیم شروع کیا تھا، اللہ ہی صرف عبادت کے قابل ہے. جب اللہ صرف عبادت کے قابل ہے، اللہ صرف پریز کے قابل ہے، اللہ صرف تھینکس کے قابل ہے، تو میں اور آپ اللہ کے غلام بنیں گے اور اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کو شامل کریں گے. اللہ نے یا یہ نہیں کہا او عبد اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے حکم نہیں دیا. کیوں حکم نہیں دیا؟ کون بتائے گا مجھے؟ ایک تو یہ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اور دوسرا ابھی بتایا میں نے آپ کو، اس کا ہنٹ دیا تھا میں نے آپ کو ابھی. اللہ چاہتا ہے، اگزیکٹلی اللہ چاہتا ہے کہ بندہ سیلف ڈکلیریشن کرے. کہ یہ اللہ کا تعارف سننے کے بعد، اللہ کا انٹروڈکشن سننے کے بعد میرے دل سے آواز نکلے، میں خود ایڈمٹ کروں، اللہ کے حکم آنے سے پہلے میں مان جاؤں کہ اللہ میں آپ کی عبادت کروں گی، میں بائی چوائس آپ کی بندی بننے کے لیے تیار ہوں. اور یہ سورہ فاتحہ نے، مصحف نے، پہلی سورت نے آپ کو آپشن بتا دیا کہ مسلمان بائی چوائس بنا جاتا ہے. بائی چوائس اللہ کی بندگی اختیار کی جاتی ہے، بائی چوائس اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ڈنڈے کے زور پر عبادت نہیں کی جاتی. جو واقعی سورہ فاتحہ کی تین آیت کو سمجھ جائے گا، وہ اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ شکر میں اپنا سر ضرور جھکائے گا اور کہے گا اور ایڈمٹ کرے گا. یہ ایا کا نعبدو کے اندر معنی چھپا ہوا ہے، اللہ میں آپ کی مرضی کو اپنی مرضی بناتی ہوں. آپ یہ جملہ ایک دفعہ اونچے میں اپنے کانوں کو سنائیے، اللہ میں آپ کی مرضی کو اپنی مرضی بناتی ہوں. اور ذرا پیچھے مڑ کر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، کیا کیا کچھ چھوڑنا پڑے گا؟ بہت کچھ ملے گا ہمیں، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. اللہ سے یہ کہنا ایاک نعبدو کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اللہ آپ جو چاہیں گے میرے لیے میں وہ کروں گی. کیا یہ بہت بڑا دعویٰ نہیں؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. اللہ جو آپ چاہیں گے بس میں وہ کروں گی. ایاک نعبدو، صرف اور صرف آپ کی عبادت. عبادت اسی کی جاتی ہے جس کو اس مقام پر بٹھا دیا جائے کہ اب وہ جو حکم دے گا آپ اس کو تواً اور کرہن مانیں گی. دل چاہے گا تو بھی مانیں گی، دل نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے. ضروری نہیں ہے نیکی کرتے ہوئے انسان کا دل بہت خوش ہو. کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ بعض نیکیاں کرتے ہوئے آپ کا دل بہت اداس, آپ کا دل بہت رنجیدہ, آپ کا دل بہت ڈسٹربڈ ہوتا ہے؟ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ بعض نیکیاں آپ کو اندر سے خوش نہیں کر رہی ہوتی. ہاں, ایک اللہ کی اطاعت کی خوشی ہو سکتی ہے اندر کہیں دل کی گہرائی میں ہو کہ میں اللہ کی بات مان رہی ہوں, لیکن نیکی کرتے ہوئے بھی بعض دفعہ خوف آ رہا ہوتا ہے. نیکی کرتے ہوئے بھی خوشی نہیں ہو رہی ہوتی, نیکیاں کرتے ہوئے بھی انسان بعض دفعہ رو رہا ہوتا ہے. جب آپ اپنے خاندان والوں سے الگ ہو کر اپنے آپ کو دین پر چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, سارے خاندان والے ایک طرف, اینڈ یو آر آڈ ون آؤٹ, آپ ایک طرف. مثال کے طور پر آپ سوچیں, آپ کی بہن کی بیٹی کی شادی ہے اور آپ کے کہنے کے باوجود آپ کی بہن نے اپنی بیٹی کا مائیوں اور ڈانس پارٹی, اور اب تو پتہ نہیں کیا کیا شادیوں میں کوریوگرافرز آتے ہیں اور ڈانس فلورز بنتے ہیں, اور وہ سب ارینجمنٹ کیا. آپ نے دین کی سمجھ حاصل کر لی, آپ کو پتہ چل گیا, آپ نے کہا ہے ایاک نعبدو, اللہ ہم صرف اور صرف اور صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گی, جس کام سے آپ منع کریں گے میں منع ہو جاؤں گی. رمضان کے بعد آپ کے خاندان میں کوئی ایسی شادی آتی ہے, آپ اس کا حصہ بنیں گی؟ آسان ہے اپنے آپ کو روکنا. امیجن کریں آپ کا پورا خاندان وہاں اکٹھا ہے اور آپ اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی ہیں صرف اللہ کی خاطر. لیکن اب ایسا نہیں ہوتا ایسے میں کہ ہم کہیں نہیں مجھے تو کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا, میں تو انجوائے کری ہوں, تو پیزا انجوائے کری ہوں, ہاں آئی ایم انجوائنگ. ایسا نہیں ہوتا. آپ کا دل اندر سے رو رہا ہوتا ہے, آپ اندر سے اداسی محسوس کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ خاندان والوں سے کٹ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, اور آپ کبھی کبھی شیطان آپ سے کہتے ہیں کہ کہیں تم نے بہت سختی تو نہیں کر لی, کہیں تم ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو رہی. آپ کی دوستیں سب ایسی جگہ پر جا رہی ہیں جہاں پر آپ کی ماں سمجھتی ہے کہ آپ کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے. چلے مثال کے طور پہ آپ سب مائیں ہیں, آپ سب کی بیٹیاں ہوں گی, آپ سب کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں. مجھے نہیں پتا آپ نے کیا رولز اور ریگولیشنز بنائے ہیں. مجھے نہیں پسند کہ میری بیٹی جو ہے وہ اٹھ کر اپنی فرینڈز کے ساتھ, جس کے ساتھ کوئی کسی کی ماں نہیں ہے, چار چھ لڑکیاں اٹھ کر لنچ کرنے جائیں اکیلی ڈرائیورز کے ساتھ. مجھے نہیں پسند, اٹس مائی پرسنل چوائس. اب آپ امیجن کریں کہ میری بیٹی جو میرے کہنے کی وجہ سے رک جاتی ہے اور رکنے کے بعد وہ مجھے مسکرا کر دیکھ بھی رہی ہے اور خوش بھی ہو رہی ہے, کیا دل میں اداس ہوگی؟ ظاہر ہے اداس ہوگی, نیچرلی اداس ہوگی, لیکن وہ رکی ہے, اس نے کہنا مانا ہے, اس کو اس کا اجر ملے گا. اسی طرح جب اللہ آپ کو اور مجھے کسی چیز سے روکتا ہے اور اللہ کی خاطر آپ رک بھی جاتے ہیں, کبھی کبھی آپ کا دل اندر سے بہت کرنچ کیا ہوا ہوتا ہے, ایسے موقع پہ ہمیشہ یاد رکھیں, جب آپ کا دل دکھا ہوا ہو, جب نیکی کرتے ہوئے آپ کو خوف آ رہا ہو, نیکی کرتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہو, اس وقت اللہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے, بہت قریب. ایمان رکھیں اس بات کا, اللہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے. اس وقت دل سے دعا کریں, اللہ میرے سارے رشتہ داروں کو حق دکھا دے, اللہ میرے سارے رشتہ داروں کو میرا ساتھی بنا دے, اللہ مجھے ان سارے رشتہ داروں تک دین پہنچانے کا صدقہ جاریہ بنا دے. آپ دعا اس وقت دل سے کریں. آپ کا بچہ ہے چار چھ مہینے کا, چلیں سات مہینے کا, اور وہ کرالنگ شروع کرتا ہے. جب بچہ کرالنگ شروع کرتا ہے اور نیا نیا فرسٹ ٹائم کھڑا ہوتا ہے ٹیبل سے ہاتھ لگا کے اور ٹیبل سے ہٹ کر چلنا شروع کرتا ہے, تو ماں پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے نا, کیوں؟ جہاں گرنے لگے گا میں تھام لوں گی, ایسا ہی ہوتا ہے نا. اللہ کا بندہ بھی جب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, ٹوٹی ہوئی قوت ارادی کے ساتھ, لیکن ہمت کر کے پھر بھی اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ بھی بالکل اس کے اتنے ہی قریب ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کہاں اس کا تھریش ہولڈ ختم ہو جائے گا, اللہ وہیں اس کو تھام لیتا ہے. اللہ دیکھتا ہے ایفرٹ کر رہا ہے, اللہ اس کے قریب آ جاتا ہے, اللہ فرشتوں سے اس کی مدد کرواتا ہے, لیکن گرنے نہیں دیتا. ایمان رکھیں اس بات کا, اللہ آپ کو طاقت دیتا ہے. یہ آپ کا ایک عمل جو آپ نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا, اپنے دل کو تکلیف میں ڈال کے, اللہ کو اس عمل پر بہت پیار آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا سوچیں, نیکی کر رہے تھے نا, کہ اللہ کے حکم کے مطابق فرعون کے دربار میں جا کر ان کو اللہ کا پیغام دینا تھا, لیکن انہوں نے کہا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے, میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دیجئے. آپ سوچیں کہاں نبی نیکی کرنے جا رہے ہیں, اللہ کے احکامات کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, تو ڈرنا کیسا؟ نہیں, انسان تھے نا, ڈر لگتا ہے, ڈر لگے تو بھی, اچھا لگے تو بھی. पांव दस दस मन के हो जाएं तो भी और हिम्मत साथ ना दे तो भी, बंदगी तो अल्लाह की करनी है। आपने बहुत बड़ा क्लेम किया ये कह के, और आप नमाज में कई दफ़ा कहते हैं इयाका नअबुदु व इयाका नस्ताईन। बच्चे क्या करते हैं, अल्लाह ना करे हम ख़वातीन भी ये करती हूँ, पहले भी मैंने ये बात की थी, हम बहुत से आमाल को बहुत मामूली समझते हैं। हम कुरान की क्लासेस में आना और दरसों में आना एक कैटेगरी में समझते हैं, और सिनेमा हॉल में बैठकर मूवीज़ देखना एक अलग कैटेगरी समझते हैं, और वी आर जस्ट चिलिंग, ये तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, हम कुछ सीखते थोड़ी हैं इनसे, इट्स जस्ट अ टाइम पास। टाइम पास के लिए आपको यही चीज़ मिली थी जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। सोचें, हम जोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और हम नमाज में खड़ो के कह रहे हैं इयाका नाबुदु व इयाका नस्ताईन, और जो नमाज सलाम फेर लिया और बेटे से कहा चलो बेटा टाइम होने वाला है पिक्चर लगनी है सिनेमा में, न्यूप्लेक्स जाना है, और उसके बाद पिक्चर देख कर आए और दोबारा से खड़े हो गए और कयाम में खड़े होकर कह रहे हैं इयाका नाबुदु व इयाका नस्ताईन। क्या कर रहे हैं हम? क्या अल्लाह का गज़ब को हम आवाज़ नहीं दे रहे? क्या हम भूल गए कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है? तो ये कैसा क्लेम है? ये वही क्लेम है जो सिर्फ और सिर्फ हमारी जुबानों की नोक तक है। हमने दिल की गहराई से इयाका नाबुदु नहीं कहा कि अल्लाह मैं विलिंगली बाय चॉइस आपकी बंदी बनती हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। अल्लाह ने मुसलमान औरत को हुक्म दिया है कि ना महरम के सामने अपनी जीनत को छुपाए। हम ख़वातीन इसी बात के ऊपर परेशान रहती हैं, चेहरे का पर्दा है या नहीं है, चेहरे का पर्दा है या नहीं है। देखें सीधी सी बात है, आपका चेहरा, जब कोई आपका रिश्ता देखने आता है आप अपना पूरा जिस्म छुपा लें और अपने पैर निकाल कर बैठ जाएं। वो कहेंगे पैर बहुत खूबसूरत हैं लड़की के, तो जाहिर बात है लड़की भी बड़ी खूबसूरत होगी। ठीक है बहन, हमें आपकी बेटी पसंद है। कोई पांव देखकर लड़की को पसंद करता है? कोई हाथ देखकर लड़की को पसंद करता है? कोई सिर्फ नेल पॉलिश लगी हुई देखकर बड़ा अच्छा नेल आर्ट है, ठीक है हमें आपकी बेटी पसंद है? लड़की इस तरह पसंद होती है? क्या देख के पसंद होती है? चेहरा देख के पसंद होती है ना? फिर हम कहते हैं अब हमारी उम्र थोड़ी रही, हम यंग बच्ची थोड़ी हैं, अब तो हम 50 साल के हो गए, अब तो हम 40 साल के हो गए। याद रखें एक 16 साल की लड़की को देखने के लिए 25 साल का लड़का मौजूद है, और एक 60 साल की आंटी को देखने के लिए 70 साल के अंकल मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। अल्लाह ने आपको जीनत छुपाने के लिए कहा है। आप जो पार्लर जा जाकर अपने चेहरे की रगड़ाई कराती हैं और अपने चेहरे की पॉलिश कराती हैं, इसलिए कि आपको पता है कि आपके चेहरे का सब जिस्म का सबसे प्रोमिनेंट चीज़ यही है, यही सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है। वो एक एक्ट्रेस ने एक मरतबा कहा था लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, तो लोग आपका भी सिर्फ चेहरा ही देखते हैं, बाकी जिस्म तो आपका कपड़ों में छुपा हुआ है। चेहरा आपका एक प्रोमिनेंट फिगर है, आपकी जीनत है, हर नामहरम से आपको छुपाना है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन पहला स्टेप क्या है, अपना ऑरा कवर करना। ऑरा कवर करने का मतलब आपको बताया था कि औरत का ऑरा क्या है, कि उसका पूरा जिस्म सिवाय उसके चेहरे के दो हाथ और दो पांव, दैट्स इट, बस ये खुले रह सकते हैं, ये आपका ऑरा है। पहला स्टेप ये कवर करें। जब आप अपना लिबास सातिर करें, अपने सतर को ढांकें, तो फिर जब आप इस तरह से करें तो फिर ये आपकी, ये अगर मैं ये आस्तीनें पहनकर कहूं कि मेरा ऑरा कवर है जिससे मेरी पूरी रिस्ट खुली हुई है, इसका मतलब है मेरा ऑरा कवर नहीं है। आप नमाज नहीं पढ़ सकते अगर आपको ये इतना पोर्शन खुला हुआ है। मस्जिद में ख़वातीन आती हैं और उनके आस्तीनें यहाँ तक होते हैं और वह नमाज़ पढ़ रही होती हैं, आपको ऑरा कवर नहीं है, आपकी नमाज़ वैलिड नहीं होगी। फिर हम कहते हैं दीन में सख्ती क्यों क्रिएट करते हैं? दीन में सख्ती की बात नहीं है, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड दीन, रिचुअल स्ट्रक्चर्ड है आपके, आपके ये कमरे के ताले होते हैं, मैं इस कमरे के ताले की चाबी से वो कमरा खोलना चाहूँ खुलेगा? नहीं खुलेगा। Why you are making fun of your religion? आपकी नमाज की conditions हैं, वो नहीं पूरी होंगी तो आपको कैसे उस चीज़ की जो है सवाब और उसकी validity सामने आएगी? आपका जिस्म पहला step, अपने जिस्म को ढांकें, और कल बताया था cover करना है, wrap नहीं करना। ये जो हम lawn के suits के अंदर धूप में फिरते रहते हैं और उसके बाद अब तो है दुबट्टा ही उमट हो गया है हमारी ड्रेसिंग में से, आहिस्ता आहिस्ता हमने दुबट्टा ही छोड़ दिया। किस नहज पर हम जा रहे हैं और किसको फॉलो कर रहे हैं? अपना लिबास सातिर लिबास बनाइए। पहला स्टेप अगर आपका है, अगर आप अब तक अपने सतर का ख्याल नहीं रखती आप अपने सतर को कवर करना शुरू करें, शिफोन के दुपट्टे से नहीं, मोटे दुपट्टे और चादर से, और प्रॉपरली आपका ये ऐसे बंद होना चाहिए। और प्लीज जो आपकी यंग बच्चियां हैं उनको समझाएं, स्कार्फ पहनने का तरीका ये नहीं है कि आप कानों के पीछे ले गए और आपका ये कानों के जो बुंदे ये नजर आ रहे हैं, खूब लंबे लंबे बुंदे पहने हुए हैं, और उसके बाद हमने स्कार्फ, हमने हिजाब पहना हुआ है। ये कौन सा हिजाब है? ये चीज आपके सतर में आती है, यू हैव टू कवर इट। अब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? करें तो प्रॉपर करें। किसका डर है हमें? हम अबाए पहन कर जाती हैं, खवातीन स्कार्फ पहन कर जाती हैं, मैरिज हॉल में जाती हैं, होटल्स में जाती हैं, शादियों में जाती हैं जहां सेग्रीगेशन नहीं होती है। अपना पहले अबाया उतार कर कुर्सी पर रखा, फिर स्कार्फ उतार कर कुर्सी पर रखा, फिर जरा शर्मो हया थोड़ी है तो दुपट्टा सर पे लेके बैठ गए। अब बाल तो पार्लर से बने हुए हैं तो क्या करें? सब खवातीन एक से एक फिट फाट नजर आ रही हैं तो क्या करें? थोड़ा सा दुपट्टा सिरकाया, देखो मैंने भी बुंदे पहने हुए हैं, ताकि सबको पता चले कि मेरे पास भी ज्वेलरी है, हाँ और डायमंड ज्वेलरी है। फिर उसके बाद पता चला लो सबने इतने अच्छे बाल पर्म किए हुए तो मैंने भी तो किए हुए, मेरी तो स्ट्रीकिंग भी हुई है, तो फिर दुपट्टा खींचते खींचते आहिस्ता आहिस्ता पीछे गिरा दिया। उसके बाद वेटर आ रहे हैं या फोटोग्राफर्स आ रहे हैं या मूवी वाला आ रहा है, फॉरगेट अबाउट इट, जब जाने लगेंगे तो अबाया और स्कार्फ पहन लेंगे। क्या वेटर मर्द नहीं होते? मर्द होते हैं। अच्छा, बाज दफा आप किसी जगह पर चले जाएं, लोग सेग्रीगेशन करते हैं, खवातीन अलग मर्द अलग, और उसके बाद भी आप यूं बैठे हुए तो खवातीन कहती हैं आप हमसे पर्दा कर रही हैं, फिर आप उनको बताते हैं नहीं वो जो सामने मर्द खड़े तंदूर के ऊपर मैं उससे पर्दा कर रही हूं, सामने तो खड़ा हूं मैं, मेरे में कैसे नीचे कर लूं। अपने आप को टारगेट दें, आपने क्या अमल करना है और कब आपने अपने आप को किस टारगेट पर पहुंचाना है। पहला टारगेट, सतर कवर करें मोटे दुपट्टे से, अपनी रिस्ट कवर करें और अपने जो सिगरेट पैंट्स हैं उनको जरा लूज कर लें, सिगरेट से सिगार बना लीजिए उनको। और अगर आपसे सिगरेट से सिगार नहीं बनता तो बराह मेहरबानी बड़ी चादर ओढ़िए या अबाया पहनिए, कोई मुसायका नहीं है। आपने पहनना सिगरेट पैंट्स पहनिए, आपने कपड़ी पहननी है पहनिए, लेकिन उसके बाद फिर अपने आप को घर से बाहर निकलते हुए प्रॉपरली कवर कीजिए। स्टेप नंबर 1 सातिर लिबास, स्टेप नंबर 2 हर नाह महरम के सामने आपको अपनी जीनत छुपानी है, और जीनत में आपके कपड़े आते हैं। मिसाल के तौर पे दुकान के ऊपर लिपस्टिक्स रखी हुई हैं, नेल पॉलिशेस रखी हुई हैं, क्या उसको छुपा देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए, क्योंकि वो जीनत है? जीनत तो है, मतलब लिपस्टिक जीनत नहीं है, ब्लश ऑन जीनत नहीं है, आईलाइनर जीनत नहीं है, तो दुकान पे ये रखा हुआ सब तो उसको कवर कर, क्यों खुले खुले सब शोकेसेस में लगा के रखते हैं? अब दुकान वालों को चाहिए कि अपनी दुकानों पर कर्टन्स डालें जिसमें कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, इसलिए कि वहां जीनत का सामान है। मैं ये कह रही हूं वो सब जीनत का सामान है, वो जीनत कब बनेगा? जब वो आपके ऊपर आ जाएगा। लिपस्टिक को छुपाने की जरूरत नहीं है बहनों, लिपस्टिक लगाकर खुद को छुपाने की जरूरत है। लिपस्टिक तो हम छुपा लेते हैं बैग में, किसी को पता ना चले मैं कौन सा कलर मैक का इस्तेमाल करती हूं, उन्हें सब इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लिपस्टिक तो छुपा ली बैग में, और आपसे कोई पूछता था आप कभी, खवातीन अक्सर और बेशतर जिस तरह रेसिपीज प्रॉपर नहीं बताती, आप बहुत तारीफ करें हमने बहुत अच्छा खाना बताया है, आप जरा बनाया आप जरा रेसिपी तो बता दें, बस वही मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ अंदाजे से। अब आप मेरे जैसी कोई बेवकूफ होंगी तो कहेंगे बहन हमें तो टेबल स्पून्स का भी रेशो बता दें वरना हम बना नहीं सकेंगे, तो मैं नहीं बस अंदाजे से डाल देती हूँ, बहुत आसान है, बस ये करें और बन जाएगा। ऐसे ही बाज़ औक़ात इंसान जो है वो अपनी इस तरह की चीज़ें भी छुपा रहा होता है, मेकअप का नहीं बताते कि मैंने कौन सी लिपस्टिक का कलर और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। बहरहाल बताने की बात क्या है, लिपस्टिक नहीं छुपाई जाती, वो लिपस्टिक जो औरत के जिस्म पर उसके होंठों पर लग गई अब उसको छुपाया जाएगा। तो आपको हर नामहरम के सामने सर से पांव तक अपने आप को कवर करना है। जरूरी नहीं है आप कवर करने के लिए अबाया ही पहने, अबाया की कई शक्लें हैं, आप चादर पहन सकती हैं, मगर असल चीज क्या है, आपकी जीनत छुप जाए, आपका जिस्म छुप जाए। अबाया कैसा हो? सादा हो, उसके ऊपर डायमंडीज ना लगे हुए हों, ऐसा कि सामने वाला भी मुड़ कर देखे कि वाह क्या झलक आई थी एक चमकदार किस्म की। मकसद क्या है अबाये और चादर का? हम चादरें पहनते हैं ऐसी चमकदार के, और अगर आप सूरज में निकल जाएं तो 3 दफा आपकी नजर वहां अटकी जाती है, एक दफा पलटेगी फिर दूसरी दफा पलटेगी। अबाया और चादर का मकसद डिस्टॉर्ट नहीं करें। मकसद क्या है? जीनत को छुपाना। हम जीनत को छुपाते हैं एक और जीनत से। हमारी चादरें और अबाए भी ऐसे हैं कि उसके ऊपर भी हमारे ऊपर एक टेंट डाल दिया जाए। या हम अबाए पहनते हैं तो इतने फिगर हगिंग अबाए होते हैं कि आपका पूरा बॉडी पोस्चर नजर आ रहा होता है, आपके जिस्म का एक एक फीचर नजर आ रहा होता है कि आप किस वक्त क्या मूव कर रहे हैं, आपके पेट में 3 बल पड़ते हैं कि 4 बल पड़ते हैं, पकौड़े खा खा के आपने अपना क्या क्या हशर किया है आपने। तो जीनत सादी रखनी है, और औरत का पूरा जिस्म, जो लिबास औरत के जिस्म पे आ जाएगा वो जीनत है। औरत को अपना पूरा जिस्म छुपाना है, सही। जब आप घर से बाहर निकलेंगी, नामहरम के सामने आएंगी, दूसरी बात, उसमें चेहरा शामिल है। अगर आपका चेहरे को कवर करने का कन्विक्शन नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल चेहरा उसमें शामिल है, और मेजॉरिटी स्कॉलर्स चेहरे के ऊपर इत्तफाक करते हैं कि चेहरा जीनत में आता है और चेहरा शुड बी कवर्ड, सीधी सी बात है। अगर इंशाल्लाह आगे की आयात में मौका आया तो वहां पर भी बात कर लेंगे। अगर आपने चेहरा खोलना है तो उसकी एक ही कंडीशन है, और वो ये कि आपका चेहरा साबुन से धुला हुआ हो, देसी साबुन से, इसलिए कि हमारे मेकअप आसानी से फेस वॉश से नहीं उतरते, लाइफ बॉय से धोई है लाल वाले से। आपका अगर चेहरा खोलना है तो आपका चेहरा सादा हो, खोल लीजिए, ना आईलाइनर हो, ना मस्कारा हो, ना सटल सी बेस हो, किसी को पता ही ना चले मैंने बेस लगाई हुई है, और सटल सी लिपस्टिक लगा ली, हल्का सा लिप ग्लॉस, बिल्कुल अर्थ टोन का, ताकि किसी को पता ना चले मैंने अर्थ टोन का लिप ग्लॉस लगाया हुआ है। दुनिया को नहीं पता चलेगा, किसको पता चलेगा? अल्लाह को पता चलेगा। जब आपने कहा इया का ना अबुदू, अल्लाह मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, अल्लाह आपका हुक्म सर आंखों पर, अल्लाह मैं जिंदगी में हर उस अमल को शामिल करूंगी जो आपका हुक्म होगा, हर उस चीज से रुक जाऊंगी जिससे आपने रोका है, तो फिर क्यों नहीं रुकते, फिर क्यों नहीं मानते अल्लाह की बात? हम औरतों के लिए ये सबसे पहली चीज है। एक मुसलमान औरत जाहिर और बातिन में मुसलमान नजर आनी चाहिए, ये पहली चीज है, मेरी पहली आइडेंटिटी है। इसको क्यों अंडरमाइन करते हैं, इसको क्यों निग्लेक्ट करते हैं? अल्लाह से दुआ करें, आप अमल के जिस स्टेज पर भी हैं, आप अपने लिए स्टेप्स डिफाइन कर लें। जैसे आपका बच्चा क्लास 1 से क्लास 2 में आता है, और फिर क्लास 2 से जंप करके क्लास 10th में आ जाता है, या स्टेप बाय स्टेप आता है? स्टेप बाय स्टेप आता है ना, आपके पास भी चॉइस है। बाज अल्लाह के बंदे हजरत अबू बकर के करीब करीब ईमान रखने वाले होते हैं, एक गो में जंप लगाते हैं, और बाज लोग स्पंजेस की तरह होते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, और अल्टीमेटली एक एहसन मुकाम पर पहुंच जाते हैं। अब अपने आप को खुद टारगेट दें, आपने कहां से शुरू करना है। आप इस वक्त जहां भी खड़े हैं, इस रमजान अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे एक कदम आगे बढ़ा दे, अल्लाह मुझे, और एक एक कदम मुझे आगे अल्लाह बढ़ाता रखे। स्टैग्नेशन नहीं आनी चाहिए, याद रखें। आप चाहेंगे आपका बच्चा हमेशा क्लास 9th में ही रहे? मिसाल के तौर पे 14 साल का था तो क्लास 9th में था, 25 साल का है तो भी क्लास 9th में। दुनिया के लिए तो हम ये नहीं चाहते, अमल और दीन के अमल के लिए हम कहते हैं हाँ भाई देखो ना, कम से कम सर तो कवर करती हूँ, ये तो कर रही हूँ ना। बाज लोग तो ये भी नहीं करते। क्या कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दीन के मामले में किसको देखो? अपने से आगे वाले को, और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को। जो स्टेटस में तुमसे कम है दुनिया में, उसको देखो, तुम अपनी नेमतों पर कंटेंट रहोगे। जो दीन में तुमसे आगे है उसको देखो, तुम्हें अपनी नेकी पर अकड़ नहीं आएगी, अपनी नेकी काफी नहीं लगेगी, अपनी नेकी पर उजुब नहीं होगा, अपनी नेकी को देखकर ये नहीं कहोगे बाकी गुनाहगार, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं कितनी नेक हूं, मैं मुत्तकी परहेजगार। जब हम किसी को देखकर और किसी की कम इल्मी को और कम अमल को देखकर अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ रहे होते हैं, असल में हम अपने अंदर क्या कह रहे होते हैं? सुभान अल्लाह, क्या तकवा है मेरा, دل کے اندر یہ آواز آ رہی ہوتی ہے, ورنہ زبان سے ہمارے نکلے نہیں کہ ہم کسی کو دیکھ کر اس کی کمی کے اوپر استغفر اللہ پڑھیں. دعا دیجئے اس کو کہ اللہ اس کو عمل میں آگے بڑھا دے. تو اللہ سے دعا کر کے اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس رمضان کی نعمت دی ہے, آپ نے مجھے عبادات کا موقع دیا ہے, آپ نے مجھے قرآن کے سامنے بٹھایا ہے, آپ نے میری زندگی میں نعمتوں کی ایک بارش رکھی ہوئی ہے. اللہ مجھے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے. مجھے امید ہے اب جب آپ عصر کی نماز میں کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں ایاک نعبد کہیں گی, آپ کا اندر سے ضمیر محسوس کرے گا اس کو. جب آپ کہیں گی اللہ میں ولنگلی آپ کی عبادت کرنے کو تیار ہوں, میں ولنگلی بائی چوائس آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں, پہلا سٹیپ اپنے آپ کو دے دیں. آپ اس وقت جہاں کھڑی ہیں, جس حالت میں آپ یہاں آئی ہیں, اس سے ایک قدم آپ سب نے آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں آگے سے آگے بڑھنے والا اور آگے سے آگے چلنے والا بنائے, اور آپ کے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ اس دین کے علم کا حاصل کرنا اور دین پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ جو باقی رمضان کا مہینہ ہے اس میں مزید برکتیں نازل فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے, ہمیں اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.